إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دين الإسلام دین توحید، دین فطرت ہے، اور عقیدہ توحید عقیدہ فطرت ہے. یہ وہ وحید عقیدہ ہے جس کی دعوت لے کر انبیاء کا ایک تسلسل چلا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ انبیاء اخوة الآلات ہیں، آلاتی بھائی ہیں. آلاتی بھائی وہ ہوا کرتے ہیں جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہو، جن کا مقصد حیات ایک ہو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ عز و جل اس کا تعارف یوں فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا، ایک دعوت دے کر، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کا حق خالص اللہ عز و جل کا ہے، واجتنبوا الطاغوت، اور اگر اللہ کے مقابلے پر، اللہ کی صفات پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے کوئی خود آئے یا لوگ اس کو طاغوت بنا دیں، اس سے اجتناب کرنا ہے. یہ دعوت توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر پیش کی، اور یہی دعوت ہے، یہی وہ عقیدہ ہے جس کو درندے، پرندے، چرندے، کائنات کی ہر چیز جانتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قرب قیامت یہود اور نصارہ پتھروں اور درختوں کے پیچھے پناہ لیں گے، تو درخت اور پتھر آواز لگا کر کہیں گے، تعال یا مسلم ان ورائی یہودی، میرے پیچھے ایک یہودی نے پناہ لی ہے، فقتلہ، آؤ اور اس کو قتل کر ڈالو. یہ پتھر اور یہ درخت، ان کو ان یہود اور نصارہ سے، مشرکین سے نفرت کس نے سکھائی؟ ان پر کون سا قرآن اترا؟ نہیں، یہ عقیدہ توحید عقیدہ فطرت ہے جو کائنات کی ہر چیز جانتی ہے. سلیمان علیہ السلام کے سفر میں کیڑی والے واقعے سے اب سبق حاصل کیجئے کہ اللہ کے نبی بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور سامنے کیڑی کو دیکھتے ہیں کہ کیڑی اپنی پشت کو زمین پر ڈال کر، اپنی ٹانگوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر آواز لگا رہی ہے، یا رب انی خلق من خلقک، اے اللہ میں بھی تو تیری مخلوق ہوں. جہاں نبی کو پیاس لگی ہے، مجھے بھی پیاس لگی ہے، اس کو بھی تو نے پلانا ہے، مجھے بھی تو نے پلانا ہے، میں تو اس سے سوال کرتی ہوں، مجھے پانی پلا. وقت کے نبی فرماتے ہیں واپس لوٹو. اولیاء اللہ جو ان کے ساتھی ہوا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سوال تو کرو. جواب میں کہتے ہیں فقد سقیتم بدعاء غیرکم، تمہارے منانے سے پہلے ایک چونٹی مانگ چکی ہے اور اللہ عز و جل اس چونٹی کی سن کر پوری کائنات کو پلا رہا ہے. اب اس پر کون سی کتاب، کون سا نبی، کون سی وحی آئی کہ پلانے والا اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، بارش آسمان سے اترتی ہے، ٹانگیں اس کی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی، جو دعوت دے رہی ہے کہ رب عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ پر نہیں، اور نبی کی موجودگی میں بغیر کسی واسطے وسیلے کے ڈائریکٹ آواز لگا رہی ہے یا رب. یہ ساری چیزیں اس چونٹی کو کس نے سکھائی؟ اس پر کون سی کتاب اور کون سی وحی آئی؟ نہیں، عقیدہ توحید عقیدہ فطرت ہے جو کائنات کی ایک ایک چیز کو علم. یہی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر دی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، یہ تین قسمیں ہیں اس کی. ربوبیت، اللہ رب ہے، اس کو مشرکین مکہ نے تسلیم کیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ مالک ان کا اس توحید کو ماننے کا ایک انداز بن رہا ہے کہ اے نبی ان سے سوال کیجئے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، ومن يرزقكم من السماء, آسمان سے رزق کون اتارتا ہے؟ تو یہ فوراً اللہ کی اس توحید پر آمین کہیں گے, لبیک کہیں گے کہ ایک خاص اللہ عز و جل ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جو مدبر الامر ہے, پوری کائنات کے سسٹم اور نظام کو چلا رہا ہے. لیکن اس توحید کے تصدیق کے باوجود کفار مکہ مرے, کفار مکہ ہی رہے, مشرکین مکہ مشرکین نہیں رہے. آخر وہ کون سی توحید تھی جس توحید کو انہوں نے قبول نہیں کیا؟ وہ توحید الوہیت تھی کہ اس کائنات کو چلانے والا, اس کائنات کا مالک, اس کا رازق, اس کا مشکل کشا, حاجت روا صرف ایک اللہ ہے, کسی کو کوئی دخل نہیں. وہ الہ ہے, معبود برحق ہے, صرف وہی ہے جس نے کائنات کے پورے نظام کو چلانا. کسی اس کے اندر کوئی اختیار نہیں, نہ ہدایت کا اختیار ہے, نہ اولاد کا اختیار ہے, نہ عزت کا اختیار ہے, نہ ذلت کا اختیار ہے, نہ شفا دینے کا اختیار ہے, نہ بیماریاں دور کرنے کا اختیار ہے. یہ تمام اختیارات ایک خالص اللہ مالک کے لیے ہیں. یہ جملہ کفار مکہ میں اترتا تھا. وہ کہا کرتے تھے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیسی ایسی دعوت دیتے ہو؟ ہم اپنے بنائے ہوئے سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک تیر الہ کو مان لیں؟ ہمارے جو الہ ہیں ہر کام کا الگ الہ ہے. کوئی اولاد دینے والا ہے, کوئی رزق دینے والا ہے, کوئی داتا ہے, کوئی بندہ نواز ہے, کوئی غریب نواز ہے, کوئی بندہ پرور ہے, کوئی کشتیاں پار لگاتا ہے, کوئی طوطے شاہ ہے جو بچہ بولتا نہیں تو وہ بچے کو زبان دیتا ہے. کسی کے ذمے کوئی کام ہے, کسی کے ذمے کوئی کام ہے. یہ کیسی غریب دعوت ہے کہ تو نے تمام الہوں کے اختیاروں کو چھین کر ایک اللہ کو تمام اختیار دے دیے؟ یہ بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں. اس توحید کے انکار کرنے پر کفار مکہ, مشرکین مکہ کافر رہے, مشرک رہے, کہ وہ ایک اللہ کی الوہیت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ہمارا سلسلہ شیعت پر جو چلا تھا تو پہلا درس ہم نے شیعت اور توحید ربوبیت پیش کی تھی, کہ وہ توحید ربوبیت جو کفار مکہ نے تسلیم کی, جس توحید کو وہ مانتے تھے, شیعت اس توحید کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آج اگلا درس ہے, اسی حوالے سے اسی گفتگو کو آگے چلاتے ہیں, شیعت اور توحید الوہیت. اس توحید میں شیعت کے کیا عقائد ہیں؟ تو آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ان کی آئمہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں. ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 97 پر اپنے آئمہ سے نقل کیا ہے کہ 12 امام اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہے. ملا مجلسی نے باب باندھا ہے, باب ان الناس لا يهتدون الا بهم, یعنی لوگ ہمارے آئمہ کے بغیر ہدایت نہیں پا سکے. وانہم الوسائل بین الخلق وبین اللہ, وانہ لا يدخل الجنہ الا من عرفہم, اور آئمہ وسیلہ ہیں اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان, اور انہیں جانے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اب آئیے, اللہ عز و جل ہماری سنتا نہیں, ان آئمہ کی موڑتا نہیں, ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے. اس عقیدے کو قرآن کی نظر میں اگر سمجھے تو یہ وہی عقیدہ ہے جو مشرکین مکہ نے پیش کیا تھا. وہ کہا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچانے والے. اب وہ خود سے اعمال کرتے تھے جن کو عبادت کہا جاتا تھا. وہ اعمال وہ اپنے ان بزرگوں کی بنائی ہوئی مورتیوں کے لیے ذبح کرتے تھے, نظریں دیتے تھے, چڑھاوے چڑھاتے تھے, ان کا طواف کرتے تھے, ان کے بتوں کو غسل دیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو لا کر وہاں پر سجدہ ریز کیا کرتے تھے, ان سے امیدیں, ان سے نظرانیں, ان پر بھروسہ, ان پر توکل, یہ تمام چیزیں وہ اپنے بتوں کے ساتھ کرتے تھے, ان کے نام پر خرچ کیا جاتا تھا. اور ان اعمال کو قرآن کہتا ہے ما نعبدہم, یہ عمل بزرگوں کی قبر پر چڑھاوے چڑھانا, بزرگوں کی قبر پر جا کر سجدے کرنا, ان کا ثواب کرنا, ان کو اکر گلاب سے غسل دینا, ان پر امیدیں کرنا, ان پر بھروسہ کرنا, ان کو پکارنا, ان سے مانگنا, یہ قرآن کی الفاظ کے اندر عبادت ہے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. قرآن ان کے اس عقیدے کو دوسرے مقام پر بیان فرماتا ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہماری سنتا نہیں، اماموں کی موڑتا نہیں، ان بزرگوں کی موڑتا نہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ساتھ سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے. یہ عقیدہ ابو جہل کا عقیدہ تھا، یہ عقیدہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا، اور یہ جرم تھا کفار مکہ کا. وگرنہ اگر احادیث کو آپ کھولیں تو احادیث ہمیں بتاتی ہیں کفار مکہ روزہ رکھا کرتے تھے، کفار مکہ قرآن بتاتا ہے زکات دیا کرتے تھے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا جَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، وہ اپنے مال میں سے اللہ کا حصہ اور اپنے پیروں فقیروں کا حصہ بھی نکالا کرتے تھے، وہ زکات دیا کرتے تھے، وہ صدقہ اور خیرات کرتے تھے، وہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مالک رازق مانتے تھے، مدبر الامر مانتے تھے، زندگی بخشنے والا مانتے تھے، یہ تمام چیزیں مانتے تھے. لیکن ان کا جرم کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے درمیان میں لات مناس یعوس یعوق عزہ حبل، یہ جتنے ہمارے اولیاء اللہ ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہیں، اللہ اور ہمارے درمیان، ان کے بغیر ہم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، یہ سیڑھی ہیں، یہ اللہ تک ہمیں پہنچاتے ہیں، ان کے بغیر ہماری باتیں قبول نہیں کی جاتی، دعائیں سنی نہیں جاتی. تو اس کو اللہ عز و جل نے کیا کہا؟ سبحانہ عما یشرکون، یہ شرک کا عقیدہ ہے، اور اللہ عز و جل ان شرکیاں عقائد سے بری ہے، ان شرکیاں نظریات سے اللہ عز و جل بلند و بالا ہے، برتر ہے. وہ اپنی مخلوق میں سے کیڑیوں کی بھی سن لیتا ہے. ایک نبی کی موجودگی میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی، نبی موجود ہیں، کیڑی بھی موجود ہے، نبی بھی پیاسے ہیں، کیڑی بھی پیاسی ہے، وہ بھی اللہ سے مانگنے کے لیے نکلے ہیں، یہ بھی اللہ سے مانگنے کے لیے نکلی ہے، اور نبی کے بولنے سے پہلے کیڑی بولتی ہے، چیونٹی پکارتی ہے. اللہ اپنے نبی سے پہلے اس چیونٹی کی سن کر ساری کائنات کو سراب کر دیتا ہے. لیکن جو عقیدہ کفار مکہ کا بیان کرتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ، یہ بزرگ، یہ آئمہ، یہ بڑے بڑے لوگ، ان کے بغیر ہماری نہیں سنی جاتی، اور نقشہ سامنے عقل کو پوجتے ہوئے نقشہ دنیا کا رکھتے ہیں، جی بادشاہ کو ملنا ہے تو وزیر پکڑنا پڑتا ہے، تھانے دار کو ملنا ہے تو سپاہی پکڑنا پڑتا ہے. یہ مثالیں دنیا کی مثالیں ہیں. اللہ عز و جل نہ بادشاہ ہے، نہ تھانے دار ہے، نہ رب کے دروازے دنیا کے بادشاہوں کی طرح بند ہیں، نہ اللہ عز و جل بادشاہ کے اوپر اس کی تمثیل دی جا سکتی ہے. بلکہ وہ کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے بندے، تو اپنے کریم رب کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ کیوں جا رہا ہے؟ کس نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو پہلا عقیدہ شیعت کا وہی عقیدہ ہے جو کفار مکہ کا تھا، کہ یہ ہماری سنتے نہیں، جب تک اللہ ہماری سنتا نہیں، جب تک ہم ان کے تھرو ہو کر نہ جائیں، ڈائریکٹ اگر اللہ کو پکارا جائے تو اللہ عز و جل ہماری نہیں سنتا. وگرنہ اللہ عز و جل کی صفات میں سے یہ ہے، وہ اعلان کر کے کہتا ہے، آواز لگا کر کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وہ رب تو کہتا ہے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری پکارے سنتا ہوں. حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے قابلہ لے کر نکلے استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، بارش کا سوال کرنے کے لیے، اور جس موقع پر پڑے وہاں اللہ عز و جل نے فرمایا، موسیٰ تیرے قابلے بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص ہے جو عرصہ دراز سے میری بغاوت کر رہا ہے، جب تک وہ تیرے ساتھ ہوگا، اس قابلے میں رہے گا، تیری دعا قبول نہیں کی جائے گی، تو اس کو باہر نکال. موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ اللہ عز و جل اتنے بڑے لشکر میں اسے ایک کو کہاں ڈھونڈوں؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، تو آواز لگا، اس کے کانوں تک میں پہنچاؤں گا. آواز لگائی گئی، اس کانوں تک رب نے پہنچائی. اس نے آواز سنتے ہی فوراً اپنے دل میں اللہ سے ڈر کر معافی مانگی کہ اللہ، اگر میں باہر نکلا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، میں معافی مانگتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں پھر کبھی تیری بغاوت نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے. فوراً بادل آئے، بارش برس گئی. نبی نے سوال کیا، اللہ آپ نے تو یہ فرمایا تھا. جواب ملا کہ اس نے ایک مرتبہ مجھے پکار کر معافی مانگی، اور میں نے اس کی پکار کو سنتے ہوئے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. وہ اللہ تو سنتا ہے، اس اللہ کے لیے کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں، کسی پیر اور فقیر کی ضرورت نہیں. لیکن وہی عقیدہ جو کفار مکہ کے حوالے سے قرآن کی آیات میں نے پیش کیا، وہی عقیدہ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب کے اندر نقل کرتا ہے. شیعہ کے اپنے اماموں کی قبروں سے استغاثہ کرنا اور اپنے آئمہ کو ان امور میں پکارنا جن پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، ان کے آئمہ شفا دیتے ہیں اور ہر مرض کا علاج ہے. جیسے کہ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار جلد 94 صفحہ 29 مطبوعہ احیاء التراث العربی بیروت پہ لکھا ہے کہ جب تجھے اللہ کی طرف کسی کام کی حاجت ہو تو اسے کاغذ پر لکھ کر کسی امام کی قبر پہ رکھ دو, یا اسے آٹے سے باندھ کر کسی نہر یا کنویں میں مٹ دو, وہ امام غائب علیہ السلام کے پاس پہنچ جائے گا اور وہ تمہاری حاجت روائی کر دیں گے. اب حاجت روا, اللہ کہتا ہے ہمیں یکشف السوء, اگر میں تمہارے پر کوئی پریشانی ڈالوں, اگر میں تمہارے پر کوئی دکھ ڈالوں, اگر میں تمہارے پر کوئی مصیبت ڈالوں, کون ہے جو میری ڈالی ہوئی مصیبت سے تم کو نجات دے؟ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا میدان ہے, مقابلہ ہزار کے ساتھ آپ کی تعداد کم ہے, تو فوراً اللہ کے نگاہ بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے اور اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ سے باتیں کرتے ہیں, اللہ سے استغاثہ کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو مصیبتوں کے اندر, کسی کے دکھ اور غم کے اندر کسی کی مشکل کو شائع اور حاجت روائی کرتا ہے. اب یہ اللہ کی صفت ہے, یہ اس الہ کی صفت ہے, لیکن اس توحید الوہیت پر شیعہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہتی ہے, ملا باقر مجلسی لکھتا ہے بہار الانوار کتاب ہے, تمہیں کوئی بھی دکھ ہو تکلیف ہو تو پھر تم اس کو کاغذ پر لکھ کر ہمارے 12 اماموں میں سے کسی امام کی قبر پہ رکھ دو یا نہر میں ڈال دو. آئیے مشرکین مکہ کا عقیدہ دیکھیے, مشرکین مکہ کفار مکہ جب ان کی کشتی بھور میں پھنس جاتی, جب وہ دیکھتے کہ اب نجات کا کوئی راستہ نہیں, بچانے والا کوئی نہیں, وہ تمام دنیا کے بنائے ہوئے بتوں سے اپنی توجہ کو توڑ کر اللہ عز و جل کا نقشہ کھینچ رہا ہے, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ, وہ فوراً کشتی ان کی بھور میں پھنستی ہے اور وہ ایک اللہ کی طرف آوازیں کو بلند کر کے کہتے ہیں, اللہ مخلصین لک, اب ہم تیرے لیے خالص ہو کے تجھے پکار رہے ہیں. اللہ تعالی فرماتا ہے فلما نجاهم الى البر, جب میں ان کی کشتی کو پار لگا دیتا ہوں, اذا هم یشركون, پھر کہتے ہیں یہ پار تو فلاں پیر اور بابے نے لگائی ہے. یہ عقیدہ کفار مکہ کا کہ وہ بھی مشکل میں, پریشانی میں, حاجت روائی کے لیے, مشکل کشائی کے لیے اللہ کو پکارتے, لیکن شیعت یہاں تعلیم دے رہی ہے کہ تمہیں کوئی دکھ ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی غم ہو, تو وہ کاغذ پہ لکھ کر یا تو سمندر میں پھینک دو کہ وہاں سے مچھلیاں اس کاغذ کو اپنے پیٹ میں لے جا کر اس غار کے اندر جہاں ان کا 12 امام چھپ کر بیٹھا ہے ڈرپوک, اس تک پہنچا دیں گی اور وہ اس پرچی کو پڑھ کے, جو امام خود باہر نہیں نکل سکتا, جو دنیا میں نہیں آ سکتا, وہ تمہارے غم اور دکھ کو دے کر کیسے نجات دے گا؟ وہ تمہاری حاجت روائی کر دیں گے. اور یہ اللہ عز و جل کی صفت ہے, حاجت روائی کرنا, مشکل کشائی کرنا, جس پر شیعہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہتے ہیں نہیں, حاجت روائی کے لیے ہمارے آئمہ کو اور ہمارے بزرگوں کو پکارو. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ آئمہ کو اللہ کی شریعت میں حلال اور حرام کرنے کا حاصل ہے. کلینی نے اپنی کتاب بزار کافی پہلی جلد 44 پر لکھا ہے, اور مجلسی ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار پر جلد 25 صفحہ 340 پہ لکھا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور علی کو پیدا کیا, فاطمہ کو پیدا کیا, وہ 1000 ٹھہرے رہے, پھر ہر چیز کو پیدا کیا اور انہیں مخلوق پر گواہ بنایا, ان کی اطاعت واجب قرار دی اور تمام دنیا کے امور ان کے سپرد کر دیے گئے, اب وہ جو چاہیں حلال کریں اور جو چاہیں حرام کریں. لا حول ولا قوة الا بالله, قرآن کی آیات کو پڑھیے, ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليمين وما منكم من احد عنه حاجزين. ہمارا قرآن تو ہمیں دو ٹوک ایک مسئلہ سمجھا رہا ہے, اعلان کر رہا ہے, آوازیں بلند کر رہا ہے, ولو تقول علينا بعض الاقاويل, ہمارے نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ عز و جل فرماتا ہے اگر میرے نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیں, اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بنا لیں, اپنی طرف سے کوئی قانون بنا لیں, میری شریعت میں کوئی اضافہ کر دے, میں ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لوں, ان کو ہاتھ سے پکڑ دے, ان کی شہرت کو کاٹ دوں, فما منکم من احد عنہ حاجزین, تو پوری کائنات میں کوئی ایسا نبی نہیں جو اپنے پیغمبر کو آگے چھڑا سکے, جو ہمارے نبی کو ہم سے چھڑا سکے, ہم سے بچا سکے. اگر وہ ہماری شریعت کے اندر اضافہ کریں, اگر اپنے پاس سے کوئی قانون بنائیں, اپنے پاس سے کوئی نظام بنائیں, تو اللہ کہتا ہے میں ان کے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر ان کی شہرت کو کاٹ دوں, تم میں سے کوئی اپنے رسول کو چھڑا نہ سکے. ہاں, تو اللہ عز و جل قرآن عظیم کے اندر یہ بات سمجھا رہا ہے کہ میری شریعت کے اندر کسی کو حق نہیں اپنی طرف سے کسی اضافے اور کمی کا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کی ادا کر شہد کھانے کو اپنے طرف کر لیتے ہیں, اللہ عز و جل فوراً آیات اتارتا ہے, لما تحرم, تو کیسے حرام کر سکتا ہے, ما احل اللہ لک, جو اللہ عز و جل نے تیرے لیے حلال کر دیا, ترتغی مرات ازواجک,
جو اللہ کی رضا چاہتا ہے یہ اپنی بیویوں کے چاہتا رہتا ہے. اللہ کے نبی اپنی ذات کی کہہ دے لوگوں کے لیے حرام نہیں کیا, شریعت سازی نہیں کی, صرف اپنے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا, اور اللہ عز و جل فوراً اتنی شدید پکڑ کرے کہ اے نبی کیا تو بیوی کی خوشنودی چاہتا ہے یہ اللہ کی, جس چیز کو میں نے تجھ پر حلال کیا ہے تجھے یہ اختیار کس نے دے دیا کہ تو اس کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے. یہ اللہ کی شریعت ہے, یہ شریعت اللہ عز و جل کی طرف سے اتاری ہے, اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کام یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, یہ منزل من اللہ ہے, ما انزل الیک یہ نزول کرنا, نازل کرنا, اتارنا اللہ عز و جل کی طرف سے ہے, اور میرے نبی کے بھی میں کیا ہے, یا ایھا الرسول بلغ, اے نبی پہنچا دو جو کچھ ہم نے آپ پر اتارا ہے. اس لیے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں, هل بلغ, کیا میں نے اللہ کی شریعت پہنچا دی؟ صحابہ فرماتے ہیں صرف پہنچائی نہیں, آپ نے تو اس کا حق بھی ادا کر دیا. اللہ کے نبی اللہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اے اللہ گواہ ہو جا, اے اللہ گواہ ہو جا, جو شریعت تو نے مجھے دی تھی میں اس شریعت کو تیرے مخلوق تیرے پیغمبر تک پہنچا چکا ہوں. لیکن شیعت اصول کاظمی کے حوالے سے اور بحار الانوار کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی, وہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے نبی کو, علی کو اور فاطمہ کو حلال و حرام کا تمام اختیار دے دیا ہے. آگے چلیے, شیعت کے اپنے آئمہ کی قبور کی عبادت اور ان کے لیے اور نظر ماننا یہ ان کے عقیدے میں شامل ہے. شیعہ امامیہ نے اپنے آئمہ کی قبروں کو, یہ اپنے آئمہ کی قبروں کو پوچھتے ہیں, ان کے پاس ذبح کرتے ہیں, ان کے لیے نظر مانتے ہیں, ان کی قسمیں اٹھاتے ہیں, ان سے اپنی ضرورتیں پوری کروانے کے لیے پکارتے ہیں, ان کے پاس رکوع اور سجود کرتے ہیں, ان قبروں کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں, یہاں تک کہ ایران میں ہر امام کی قبر کا الگ نمبر ہے اور اس نمبر کے مطابق ہر ان کے بینک کے اندر الگ اکاؤنٹ ہے جس میں لوگ آ کر اس امام کی قبر کے نذرانوں کو جمع کروا رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دلوں میں اتارنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو شخص ایک قوم کے بت کے پاس سے گزرے جہاں پر میلہ لگا ہوا تھا, قوم والوں نے پکڑ لیا. سلمان فارسی تلاوی ہیں اس روایت کے, قوم کے اس میلے کے گدی نشینوں نے پکڑ لیا اور کہا ہمارے حضرت کے نام پر کچھ نہ کچھ چڑھاوا چڑھا کر جاؤ. دونوں نے کہا ہم تو غریب الدیار ہیں, مسافر ہیں, ہم کیا چڑھا سکتے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں. وہ جواب میں کہتے ہیں کہ تم ایک بیلے مکھی مار کر دے جاؤ, لیکن ہماری رسم ہے ہمارے اس بابے کے عورت کے پاس سے, بت کے پاس سے آج جو بھی گزرے گا کچھ نہ کچھ نذرانہ دے گا تو یہاں سے جانے دیا جائے گا, اور اگر وہ نذرانہ نہیں دے گا تو اس کو نہیں جانے دیا جائے گا. ایک شخص نے مکھی چڑھائی, مکھی ماری اور کہا یہ بابے کی نیاز ہے, یہ امام صاحب کی نیاز ہے, یہ نیاز حسین ہے, یہ نیاز حسن ہے, یہ نیاز فلان ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے راستے کو چھوڑ دیا گیا. دوسرے سے کہا تو بھی مکھی چڑھا, اس نے کہا اس مکھی کا خالق تو اللہ عز و جل ہے, اگر مکھی چڑھائی گئی تو اپنے اللہ کے نام کی چڑھاؤں گا, غیر اللہ کے نام پر میں ایک مکھی دینا بھی گوارا نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کر دیا گیا, جس نے مکھی نہ چڑھائی اور قتل ہو گیا اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے گئی اور یہ جنت میں داخل ہو گیا, اور جس نے مکھی مار کر اپنی جان بچ اپنی مکھی ماری اور اس کو جانے دیا گیا اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے گئے. اب سوچئے کہیں ایک طرف تو قبروں پر مندر تیار ہو رہے ہیں, کہیں ایک طرف قبروں پر کبے بنائے جا رہے ہیں, قبروں پر سنگ مرمر لگایا جا رہا ہے, قبر اے سی لگائے جا رہے ہیں, بابے کی قبر پر پنکھا چل رہا ہے, حالانکہ اندر قبر کے اندر حال کوئی نہیں جانتا. اگر پنکھا لگانا ہے تو کم از کم پیر کی قبر کو تو باڑو, کوئی سوراخ تو بناؤ ہوا اس کے اندر جانے کے لیے. کہیں تو تبرعات کا یہ عالم ہے کہ ہر بینک کے اندر اکاؤنٹ موجود ہے اماموں کی قبروں کے نام سے, اور اس طرف حدیث رسول بتا رہی ہے ایک مکھی دی غیر اللہ کے نام پر جہنم میں گیا, اور یہاں بزرگوں کے نام کے نذرانے ہیں, نیازیں ہیں, ذبح کیے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی میں نے منت مانی تھی مقام بوانا پر جا کر, 200 اونٹ میں نے ذبح کرنے ہیں اللہ کے نام کے, اجازت دیجئے. آپ دو سوال کرتے ہیں کیا مقام بوانا پر کبھی کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا, مشرکین کا میلہ, ان کی کوئی عید, ان کا کوئی عرس تو نہیں ہوتا تھا کسی بابے کا؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ وہاں مشرکین کا کوئی میلہ نہیں تھا. فرمایا کیا اس مقام پر جہاں تو ذبح کرنے جا رہا ہے کہیں وہاں پر مشرکین کا کوئی بت تو موجود نہیں تھا, کوئی دربار تو نہیں تھا, کوئی مقبرہ تو نہیں تھا, کوئی بت نہیں تھا؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اور پھر اپنی منت کو پورا کر لو, اگر وہاں پر بت ہوتا یا وہاں پر لگایا جاتا کسی دور میں, آج نہ صحیح تو تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، دیکھنے والے کیا سمجھتے کہ یہ اس بابے کی نیاز دے رہا ہے، یہ اس بابے کی منت مانی جا رہی ہے، یہ اس بابے کی روا مقصود ہے. تو اس کو اللہ عز و جل نے توحید کو اتنا وعدے دو ٹوک بیان کیا کہ تیری نعمت تو اللہ کے لیے ہے، لیکن دیکھنے والا تو یہی سمجھتا کہ یہ اس فلاح حضرت کا نظرانہ ہے، تو اس کو اجازت نہیں دی گئی. اور یہاں ایران کے اندر ہر امام کی قبر کا الگ اکاؤنٹ ہے، اس کے نمبر ہیں اور ان کے نام پر تبرعات دیے جاتے ہیں. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ وارضا کی قبر پر ہر بیماری سے شفا ملتی ہے، حضرت حسین کی قبر پر اس کی مٹی ہر بیماری کا علاج ہے. مراکر مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار میں تقریباً 83 روایتیں پیش کی ہیں جن میں قبر حسین کی مٹی کے فوائد آداب بیان کیے ہیں. ایک روایت یہ ہے، قال ابو عبداللہ علیہ السلام حنکوا اولادکم بقربۃ الحسین فانہ امان، اپنے بچوں کو حسین کی قبر ان کو ملو، ان کو کھلاؤ، کیونکہ یہ ان کے لیے امان ہے، ان کی مٹی استعمال کرواؤ. پھر کھڑے ہو کر جالی سے لگ کر یہ کہو، یا مولایا ابن رسول اللہ انی آخذ من تربتک بإذنك اللهم فاجعلها شفاء من كل داء وعزا من كل ذل وامن من كل خوف وغناء من كل فقر. اے حسین، اے میرے مولا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، میں تیری برکت کی کھا رہا ہوں، تیرے اذن سے اس مٹی کو چاٹ رہا ہوں. اللہ تو اس مٹی کو میرے لیے ہر بیماری سے شفا بنا دے، ہر ذلت سے عزت بنا دے، ہر خوف سے امن عطا فرما دے، اور ہر فقر دے مجھے غنی کر دے. یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ تعلیم قرآن حکیم کی تعلیم ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بدر کے موقع پر حملہ ہوا، آپ کے سامنے اتنا بڑا مجمع آیا، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ فلاں کی قبر کو چاٹ لو، فلاں کی مٹی کو چاٹ لو؟ بلکہ قرآن تو دعوت دیتا ہے کہ اذا مرض بیمار ہوتا ہوں، جب مجھے بیماری لگتی ہے، جب مجھے تکلیف آتی ہے، تو شفا اتارنے والا اللہ عز و جل ہے، اللہ کی طرف سے شفا کے خزانے برستے ہیں، وہ مجھے شفا دیتا ہے. اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی. جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو وہاں پر دعا کرو، اذهب الباس رب الناس واشفي انت شافي. الفاظ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اے اللہ عز و جل تو شفا دے دے کہ تو شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو بیماروں کو شفا دے سکے، جو دکھ دردوں کے دکھوں کو، جو حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کر سکے. اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی ہستی نہیں، تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں. لیکن یہاں شیعت اسلام کا کیا دعوت دے رہی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ وارضا کی قبر کی مٹی تمام بیماریوں کا علاج ہے، ذلت کو عزت دیتی ہے، خوف سے امن دیتی ہے، اور فقر سے غنا دیتی ہے. خمینی نے اپنے مریدین کو قبر حسین کی مٹی کھانے کا کہا، کیونکہ اس کے نزدیک اس کا فضل قبر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی سے بھی زیادہ ہے. اپنی کتاب تحریر الوسیلہ دوسری جلد صفحہ نمبر 164 پر لکھتا ہے کہ سیدنا ابی عبداللہ حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی شفا کے لیے کھانا ہمارے لیے بابرکت ہے. ولا یجوز اکلہ بغیرہ، اور شفا کی نیت کے علاوہ اس قبر کی مٹی کو کھانا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اس مٹی کو ایک چنے کے دانے سے بڑھ کر کھایا جائے. کیوں؟ کیونکہ ولا یلحق بہ طین غیر قبرہ حتی قبر النبی والائمہ، کہ حسین رضی اللہ عنہ وارضا کی جو قبر کی مٹی ہے، اس مٹی کے برابر نہ نبی کی قبر کی مٹی پہنچتی ہے اور نہ کسی اور امام کی مٹی اس کا مقابلہ کر سکتی ہے. اسی لیے ایران کے اندر اس طرح ظلم کیا گیا ہے اپنے آئمہ کے نام پر کہ حسین رضی اللہ عنہ وارضا کے نام پر جو سبیل لگائی جاتی ہے، سبیل حسین جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں لگتی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اے پانی پینے والے یاد کر پیاسے حسین کی. تو فارسی میں وہ لکھتے ہیں بنو شیخ بنام حسین، کہ اے پانی پینے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو ہے کہ پانی پی بسم اللہ کہہ کر پی، لیکن یہاں کہتے بنو شیخ پانی کو پیو، بنام حسین حسین کا نام لے کر پانی کو پیو، بسم اللہ کہہ کر پانی کا آغاز نہ کرو بلکہ حسین کے نام سے پانی پیو. شیعہ کا عقیدہ کہ آئمہ کی قبروں کی زیارت حج سے زیادہ عظیم ہے. امام کلینی نے فروع کافی صفحہ 59 پر لکھا ہے، ان زیارت قبر حسین تعدل 20 حجہ، حسین رضی اللہ عنہ وارضا کی قبر کی زیارت 20 حج کے برابر ہے. وافضل من 20 عمرۃ وحجہ، اور 20 عمروں اور حج سے زیادہ بہتر ہے حسین رضی اللہ عنہ وارضا کی قبر کی زیارت. شیعہ کے اپنے آئمہ کے بارے میں غلو کا اندازہ صرف ان کی بات کتابوں کی فہرست سن کر لگا سکتے ہیں. کتاب کافی محمد بن یعقوب الکوینی کی فہرست سنیے، تبع دار التعارف بیروت باب ان الائمه علیہ السلام ولاۃ امر اللہ وخزانۃ علم باب ان الائمه نور اللہ. کہ ائمہ ہمارے جو امام ہیں یہ اللہ کی حکومت کے والی اور وارث ہیں اور اللہ کے خزانے کا علم کا خزانہ ہے اور یہ اللہ کا نور ہے. باب ان الائمہ علیہم السلام اذا شاءوا یعلموا علموا, کہ جب بھی ائمہ کسی بات کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کو جان لیتے ہیں. اور ائمہ ہمارے یعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختیارهم, وہ جانتے ہیں کہ ان کی موت کا وقت کون سا ہے اور وہ موت ان پر ان کے اختیار کے بغیر نہیں آتی, ان کو اختیار دیا گیا چاہیں تو مریں اور چاہیں زندہ رہیں. يعلمون علم ما كان وما يكون وانه لا يخفى عليهم شيئا, اور ہمارے ائمہ جو ہیں ان کو ما كان وما يكون کا علم ہو چکا ہے, جو کچھ ہونا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے یہ ان سے مخفی نہیں اور دنیا کی کوئی بات ہمارے ائمہ سے مخفی نہیں. اللہ عز و جل اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ تمام علم غیب اور غیب کی جتنی مفاتیح الغیب جو غیب کی شتابیے ہیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں غیب کو نہیں جانتا, اگر میں جانتا تو اپنے لیے بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا. لیکن اگر انہی کے اس عقیدے کو تاریخ کے اوراق پہ پڑھیں, تاریخ کے اوراق عقیدے کو دیکھیں کہ جتنے ہمارے آئمہ ہیں وہ ما کان وہ علم رکھتے ہیں, تو بتائیے ملا باقر مجلسی نے اس کو اپنی کتاب میں حیات القلوب, امام جو چاہتا ہے جب جاننا چاہتا ہے اس پہ علم ہو جاتا ہے. یعلمون علم ما کان وما یکون وانہ لا یخفی علیہم شیئا, کہ ہمارے آئمہ کو ما کان وما یکون جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونا ہے سب کا علم ہے. عرض کر رہا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ وارضا نے مسلم بن عقیل کو کوفے میں تحقیق کے لیے کیوں بھیجا کہ واقعی لوگ ہمارے پاس ہیں مخلص ہیں, جب تمہارے عقیدے کے مطابق ان کو ما کان وما یکون کا علم ہے تو پھر انہوں نے مسلم بن عقیل کو کیوں بھیجا؟ انہیں تو علم ہونا چاہیے کہ تمام لوگ ہمارے لیے تلواروں کو نکال چکے ہیں. پھر کوفے پہنچ کر کربلا میں پہنچ کر وہ شرائط پیش کر رہے ہیں کہ مجھے یا تو یزید کے پاس جانے دو یا واپس جانے دو یا کفار کی سرحد پہ نکال دو. تو یہ تمام دلائل کس چیز کی طرف, یہ تمام چیزیں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ اگر ان کے پاس علم ما کان وما یکون ہے اور تھا تو پھر ان کو مکہ چھوڑنا نہیں چاہیے تھا, ان کو کربلا جانا نہیں چاہیے تھا, بلکہ یہ علم خاص اللہ عز و جل کے پاس ہے. باقی اللہ عز و جل اپنے انبیاء کو جس کو چاہتا ہے جتنی بات بتا دینا وہ بتا دیتا ہے. باقی علم غیب خاص اللہ کی صفت ہے, جس پر شیعہ کیوں ڈاکہ ڈالتی ہے کہ ہمارے آئمہ کو بھی ہر چیز ما کان وما یکون کا علم ہے, جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ ہونا ہے, اور دنیا کی کوئی بات ہمارے آئمہ سے مخفی نہیں. اگلا بات فرض الاعمال علی النبی علیہ الصلاۃ والسلام والائمہ, کہ اعمال نبیوں پر اور ہمارے تمام امت اماموں پر پوری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. باب ان الائمہ علیہم السلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل وانهم يعرفونها على الاختلاف السنتهم, کہ ہمارے پاس تمام آسمان کتابیں محفوظ موجود ہیں اور مختلف زبانوں میں ہونے کے باوجود ہمارے امام ان تمام کتابوں کو جانتے ہیں. باب انه لم يجمع القران كله الا الائمہ, کہ تمام قرآن کو صرف اناموں نے جمع کیا ہے اور ان کے علاوہ کی جمع نہیں کیا. دوسری کتاب بحار انوار ملا باقر مجلسی کی, اس کی فہرست سنگے تبا گیا اتراث العربی. باب ان اللہ تعالی یرفع للامام عمودا ينظر اعمال العباد, کہ اللہ عز و جل امام کے لیے ایک عمود کھڑا کیا ہے تاکہ وہ تمام بندوں کے اعمال کو دیکھے. باب انہم اعلموا من الانبیاء علیہم السلام, کہ ہمارے اماموں کو ہمارے اعمال کو جو بارہ امام ہیں ان کو جو علم دیا گیا ہے وہ انبیاء کے علم سے بہت زیادہ ہے. باب ان اسماءهم مكتوب على العرش والكرسي واللوح وجباه الملائكه وباب الجنه وغيرها, کہ ہمارے اماموں کے نام ہمارے ائمہ کے نام عرش پہ لکھے ہوئے ہیں, کرسی پہ لکھے ہیں, لوح محفوظ پہ لکھے ہیں, فرشتوں کی پیشانیوں پر لکھے ہیں اور جنت کے دروازے پر لکھے ہیں. باب انهم يقدرون على احياء الموتى, کہ ہمارے ائمہ جتنے ہیں وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں. اللہ عز و جل اپنے نبی کے تعارف میں تو قرآن میں فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى, زندہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے, اے نبی تو مردوں سے مردوں کو سنا بھی نہیں سکتا, مردوں کو سنا بھی نہیں سکتا. اور یہاں نبوت سے آگے چھلانگے اپنے ائمہ کے لیے ماری جا رہی ہیں کہ ہمارے ائمہ جتنے ہیں وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں. تیسری کتاب بصائر درجات ابو جعفر محمد بن حسن الصفار مطبوع ایران, اس کے بعد ارض الاعمال علی الائمہ الاحیاء والاموات, کہ ہمارے زندہ اور آئمہ زندہ اور مردہ جتنے آئمہ ہیں ان سب پر تمام مخلوق کے آن پہ پیش کیے جاتے ہیں. ان الامام ما بین المشرق والمغرب, کہ ہمارا امام جو ہے وہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے, سب کچھ جانتا ہے, اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے. اگر آپ کے امام مشرق اور مغرب میں ہونے والے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں تو پھر بتائیے کہ آپ کے امام ثالث حسین رضی اللہ عنہ ورضا کیوں نکلے, کیوں کربلا میں پہنچے, کیوں بچوں کو شہید کروایا؟ اگر ان کو علم تھا کہ کوفی جنہوں نے مجھے خط لکھے ہیں اور بلایا ہے یہ میرے ساتھ ڈرامے, یہ میرے ساتھ دھوکا کریں گے, مجھے دھوکا دیں گے اور مجھے وہاں جا کر شرطیں پیش کرنی پڑیں گی کہ یا تو یزید کے پاس بھیج دو یا واپس مدینہ بھیج دو یا کفار کی طرف نکال دو, تو وہ اپنے گھر سے نہ نکلتے؟ یہ تاریخ اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان کو یہ علم نہیں, یہ آپ کے عقیدے کا بطلان ہے, کیونکہ یہ علم صرف ایک اللہ عز و جل کے پاس ہے. بات فی امیر المؤمنین ان اللہ ناجاہ بالطائف وغیرہ ونزل بینہما جبرائیل, کہ ہمارے امیر المؤمنین کہ اللہ عز و جل ہم کلام ہوتا ہے اور ان کے درمیان جبرائیل اترتا ہے. یہ وحی جو خاص اللہ کے انبیاء کے لیے خاص ہے, کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے آئمہ کو بھی یہ مقام حاصل ہے, ہمارے آئمہ کو بھی یہ درجہ حاصل ہے کہ ان پر بھی جبرائیل اترتا ہے اور ان پر بھی اللہ عز و جل وحی کرتا ہے. کتاب کامل الزیارات للامام جعفر بن محمد بن سنے توا دار السرور بیروت 1977. کہ حسین کی زیارت کرنے والا یعنی حسین کی قبر کی زیارت کرنے والا ایسے ہیں جیسے اس نے اللہ کے عرش کے اوپر زیارت کی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو پھر آپ دوسرے معنی میں یوں کہہ دیجئے کہ حسین اللہ عز و جل ہی کی کاپی ہے. اگر حسین کی زیارت, حسین کی قبر کی زیارت اللہ کی عرش پر زیارت کے برابر ہے تو حسین کا درجہ اللہ کے برابر ہوا, تو یہ اس کے بندہ پایا, بلکہ یہ تو اس کے نور کا ٹکڑا بنا. جیسے آپ نے پچھلی روایت پیش کی کہ اللہ نے اپنے نور سے محمد کا نور, علی کا نور اور فاطمہ کا نور پیدا کیا, پھر ان کے نور سے پوری کائنات بنی, تو پوری کائنات ان تین کے نور سے بنی, تو بالآخر نتیجہ تو وہی نکلا کہ پوری کائنات اللہ کا نور قرار پائی. نعوذ باللہ من ذلک. آگے بات جانتے ہیں, بعد ان ظاہر حسین یدخلون الجنہ قبل الناس, کہ حسین کی قبر کی زیارت کرنے والے تمام لوگوں سے پہلے جنت میں جائیں گے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت کے دروازے کو میں بجاؤں گا, میں جنت میں داخل ہوں گا, اس کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ داخل ہوں گے اعلیٰ حاضر قیاس اسی درجات کے مطابق. لیکن یہاں کہتے ہیں کہ قبر میں سب سے پہلے جانے والے وہ ہوں گے جو حسین کی قبر کی زیارت کرتے ہیں. نور العین فی المشی الی زیارت القبر الحسین محمد بن حسن کی کتاب ہے, تبا دار المیزان بیروت ہے, اس میں بات باندھتے ہیں. ان نظائر الحسین یعطا له یوم القیامہ نور یضیء لنوره ما بین المشرق والمغرب, کہ حسین کی قبر کی زیارت کرنے والے کو قیامت کے دن اتنا نور دیا جائے گا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ اس قبر کی زیارت کرنے والے کے نور سے روشن ہو جائے گا. باب ان زیارت, کہ حسین کی قبر کی زیارت علیہ السلام توجب عتق من النار, اس کی ظاہر کی گردن کو جہنم کے کڑے سے آزاد کروانے کے لیے واجب ہو جاتی ہے, اس پر جہنم کی آگ سے نجات واجب ہے جو حسین کی قبر کی زیارت کرے. ان زیارت غفران ذنوب بطین سنہ, کہ جو حسین کی قبر کی زیارت کرے اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ان اللہ تبارک و تعالی یتجلی بالوار رب حسین ویخاطبہم بنفسہ, کہ اللہ عز و جل قبر حسین کے زائرین کو پر خود تجلی کرتا ہے اور ایک ایک بندے سے مخاطب ہوتا ہے, کلام کرتا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ, ان اللہ یزور الحسین فی کل لیلۃ الجمعہ, اللہ عز و جل خود ہر جمعے کی رات کو حسین کی قبر کی زیارت کرتے ہیں. ان الانبیاء علیہم السلام یسألون اللہ فی زیارت الحسین علیہ السلام, کہ تمام کے تمام انبیاء اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں, اجازت مانگتے ہیں کہ اجازت دی جائے ہم حسین کی قبر کی زیارت کریں. ان النبی الاعظم والعترۃ الطاہرہ یزورون الحسین, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں حسین کی قبر کی زیارت کرتے ہیں. ما من لیلۃ تمضی الا وجبریل ومیکائیل یزورانہ, کہ کوئی ایک رات ایسی نہیں گزرتی کہ جس رات میں جبرائیل اور میکائیل دونوں آ کر حسین رضی اللہ عنہ وارضا کی قبر کی زیارت کرتے ہیں. اب لا حول ولا قوۃ الا باللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 مقام کے علاوہ کسی مقام کی طرف ثواب کی نیت سے سفر نہ کیا جائے, اور 3 مقام میں پہلا مقام اللہ عز و جل کا وہ گھر مسجد حرام, پھر آپ نے کیا فرمایا؟ مسجدی ہاذا، اور میری یہ مسجد، یہ نہیں فرمایا قبری ہاذا، میری یہ قبر یا میری عائشہ کا یہودیہ جہاں میں نے دفن ہونا، فرمایا نہیں، مسجدی ہاذا، میری یہ مسجد اور مسجد بیت المقدس، ان تین مقام کے علاوہ کسی طرف کمر بندھنا، کسی طرح تفسر کرنا ثواب کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دے رکھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تین مقام کے علاوہ کسی اور مقام پر ثواب کی نیت سے سفر کو حرام قرار دے. اور میں نے آپ کے سامنے شیعہ کی کتب کی فہرست، ایک طویل فہرست پڑی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ حسین کی قبر کی زیارت کرنے والے 20 حج کا ثواب پاتے ہیں، حسین کی قبر کی زیارت کرنے والے سے اللہ خود مخاطب ہوتا ہے، حسین کی قبر کی زیارت کرنے والے کو قیامت کے دن نور کا اتنا بڑا جھنڈا ملتا ہے کہ پوری کائنات مشرق اور مغرب اس نور سے منور ہو جاتی ہے. تو یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے جو دین محمد علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر، جو دین محمد علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر گئے؟ اس دین کے اندر تو یہ عقیدہ موجود نہیں ہے، اس دین کے اندر تو یہ دعوت موجود نہیں ہے، بلکہ وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم نے ثواب کی نیت سے سفر کرنا ہے تو یہ تین مقام ہیں، اس مقام کے علاوہ، اس جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر، کسی اور جگہ پر جا کر ثواب کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا. وہی اللہ عز و جل کی بات کی. آئیے یہ ایک اور حوالہ سنتے جائیے، بصائر الدرجات، اور یہ صفحہ ہے اس کا 100، صفحہ اس کا 22 ہے. اس کے اندر بصائر الدرجات فاضل جلیل محمد شریف بن شیر محمد شاہ رسولوی الباکستانی، اس کے اندر وہ اللہ عز و جل کی صفات کس طرح حضرت علی کے اندر بانٹ رہا ہے، آئیے سنیے. ان کے نام خطبہ منسوب کرتے ہیں، اور یاد رکھیے ہمارے اس جملے کو کہ علی رضی اللہ عنہ وہ اربا اس کفر سے، اس شرک سے، اللہ عز و جل کی صفات پر ڈلنے والے ڈاکے سے بری ہیں. وہ اللہ کے پیارے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، مسلمانوں کے دلوں میں بسنے والے، ان کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے کوئی نکال نہیں سکتا. لیکن یہ جو جملہ، یہ جو خطبہ ان کی طرف منسوب ہو رہا ہے، علی رضی اللہ عنہ وارضا، دنیا اور آخرت کے اندر اس کفر اور شرک سے، اور اس شرکیہ دعوت سے، اس کفریہ نظریات سے بری ہیں. یہ انہوں نے جھوٹ ان کی طرح منسوب کیا ہے. کیا کہتے ہیں کہ علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ وارضا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کا بھائی ہوں، امین اللہ ہوں، اللہ کا خزانچی ہوں، اس کے راز کا صندوق، اس کا پردہ چہرہ، صراط اور میزان ہوں، میں اللہ کی طرف اکٹھا کرنے والا ہوں، میں اللہ کا وہ حکم ہوں جس سے الگ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، میں اللہ کے اسماء الحسنی ہوں، میں اس کی بلند مثالیں ہوں، میں اس کی آیات کبریٰ ہوں، میں جنت اور دوزخ کا مالک ہوں. میں، سنیے الفاظ کو اپنے دلوں میں اتاریے، علی فرماتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ بری ہیں اس جملے سے، لیکن ان کے نزدیک کہ میں جنت اور دوزخ کا مالک ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو بلا کر کہتے ہیں یا فاطمہ، یا بنتی، خذی من مالی ما شئتی، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے مال میں سے جو تیرا جی چاہتا ہے اٹھا کر لے جا، لیکن یہ بنتی اعملی اعملی، عمل کر لینا، اس دنیا میں عمل کر لینا، اللہ کو راضی کر لینا، اگر قیامت کے دن اللہ عز و جل نے تجھ کو پکڑ لیا تو میں تمہیں چھڑا نہیں سکوں گا. قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ان الفاظ میں دہراتا ہے کہ اگر اللہ عز و جل نے کسی سے سوال کیا تو میں نہ تمہارے نفس کا مالک ہوں نہ اپنے نفس کا مالک ہوں. لیکن یہ علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں مالک ہوں جنت کا اور دوزخ کا، بہشتی کو، جنتی کو جنت میں بھیجوں گا، جہنمی کو جنت میں بھیجوں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. ایک صحابی کہتے ہیں انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، کہ آپ بھی، اللہ کے نبی اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ میں ڈال کر اپنے سر پہ رکھ کر فرماتے ہیں یہاں تک کہ اللہ عز و جل مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے تو میں جنت میں جا سکتا ہوں، اور اگر اللہ نے اپنی رحمت میں نہ ڈھانپا تو پھر کوئی ذات ایسی نہیں جو اپنے اعمال کے بلبوتے پر اللہ کی جنت میں جا سکے. لیکن یہ علی رضی اللہ عنہ وارضا کو کتنی بڑی کرسی دی جا رہی ہے کہ میں جنتی کو جنت میں اور جہنمی کو جہنم میں بھیجوں گا، جنتیوں کی شادی میں کروں گا، جہنمیوں کو عذاب میں دوں گا، میری طرف تمام خلق لوٹ کر آئے گی. جو اللہ عز و جل فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کیا تم نے میری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا بلکہ علی کی طرف لوٹ کر جانا. یہ اللہ عز و جل کی صفت پر دیکھیے کس طرح ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے کہ علی فرماتے ہیں جو اس سے بری ہیں بقول ان کے نقل کفر کفر مراشن کہ میری طرف پوری خلق نے لوٹ کر آنا ہے، میں وہ ایاد ہوں جس کی طرح موت کے بعد ہر چیز آئے گی، میں تمام مخلوق سے حساب لوں گا، میں صاحب صفات ہوں، میں سورج کو نکالتا ہوں, میں دابۃ الارض ہوں, میں جہنمی تک تقسیم کرنے والا ہوں. جنت کا خزانہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو سامنے رکھیے. وقت کے بادشاہ کو کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے, تو اگر مغرب سے نکال سکتا ہے. فبوہت الذی کفر, تو کافر خاموش ہو جاتا ہے. ابراہیم اپنے رب کا یہ تعارف کرواتے ہیں کہ اللہ ہی سورج کو نکالتا ہے, لیکن یہاں اللہ کی صفت پر کیسے ڈاکا ہے کہ علی فرماتے ہیں کہ میں سورج کو نکالتا ہوں, میں دابۃ الارض ہوں, میں جہنم کی تقسیم کرنے والا ہوں, جنت کا خزانچی ہوں, صاحب اعراف ہوں, میں امیر المؤمنین متقین کا سردار ہوں, سابقین کی آیت ہوں, اور میں خاتم الوصیین ہوں, انبیاء کا وارث ہوں, رب العالمین کا خلیفہ ہوں, اپنے رب کا صراط مستقیم ہوں, زمینوں اور آسمانوں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان کے لیے حجت ہوں, میں تمہاری پیدائش کے وقت سے تم پر حجت خدا ہوں, میں جزا کے روز کا گواہ ہوں, میں وہ ہوں جو علم وہ ہوں جو تمام علم کو جانتا ہے, میں فی ارحام جو ہے اس کو جانتا ہوں, انصاب کا عالم ہوں, جو کچھ ماں باپ کی باپ کی نقل میں ہے سلم میں ہے میں اس کو جانتا ہوں. بادل, رائے, بجلی, تاریکی, روشنیاں, ہوائیں, پہاڑ, سمندر, ستارے, سورج اور چاند میرے تابع کر دیے گئے ہیں, میں وہ ہوں جس نے آج سمندر حاضرت اور بہت ساری قوموں کا رہا کیا, میں وہ ہوں جس نے بڑے بڑے جاوروں کو ذلیل کیا, میں صاحب مدین ہوں, فرعون کو میں نے ہلاک کیا, موسیٰ کو میں نے نجات دی, میں لوہے کا قرن ہوں, میں فاروق امت ہوں, میں ہادی ہوں, میں وہ ہوں جس نے ہر چیز کو ایک ایک کر کے گن لیا ہے, اللہ کی طرف کے ساتھ جو مجھے ودیعت کیا گیا ہے, اور اس راز کے ذریعے جس کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا, اور اس راز نبی نے مجھے آگاہ کیا, میں وہ ہوں جسے میرے رب نے اپنا نام حکم علم فہم عطا کیا ہے. اے لوگو, جو کچھ چاہو میرے مرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو. یہ تمام اللہ عز و جل کی صفات ہیں کہ میں سورج کو نکالتا ہوں, میں نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا ہے. یہ اللہ کی صفات ہے جس پہ شیعت یوں ڈاکہ ڈالتے ہوئے حضرت علی کے حوالے کرتی ہے صرف کو کہ سورج کو علی نکالتے ہیں, موت وہ دیتے ہیں, زندگی وہ دیتے ہیں, جنت وہ دیتے ہیں, جہنم وہ دیتے ہیں. یہ تمام اختیارات اللہ عز و جل کے ہیں جو شیعت نے اپنے ایمان کے غلب میں اتنے آگے بڑھتے ہوئے جس غلب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کے مطابق ہمیں بتایا کہ لا تترونی کما اثرت النصارى عیسی ابن مریم, مجھے نہ ایسے بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا کر کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. انہوں نے تو صرف اللہ کا بیٹا کہا, لیکن یہاں شیعت نے اللہ کے پاس کوئی چیز نہیں رہنے دی. جنت کا مالک علی, جہنم کا مالک علی, سورج کو نکالنے والا علی, فرعون کو ہلاک کرنے والا علی, موسیٰ کو نجات دینے والا علی, اللہ لوٹ کر آنے, پوری مخلوق نے جو لوٹنا ہے وہ علی کی طرف, ایک ایک صفت پر اللہ عز و جل کی ایک صفت پر ڈاکہ ڈالا ہے, اور علی کے رب ہونے کا اعلان کیا ہے, جس سے اسلام بھی, قرآن بھی, رسول اللہ کا فرمان بھی, اور حضرت علی بذات خود بھی ان کے ان تمام عقائد سے بری ہیں. آگے چلیے, شیعہ اور عقیدہ توحید الاسماء والصفات میں شیعہ اللہ کی بعض صفات کے منکر ہیں, کہتے ہیں لیس للہ سمع ولا بصر ولیس له وجه ولا ید. شیعہ کے مشائخ کا عقیدہ معتزلہ کے عقیدہ جیسا ہے, بلکہ انہوں نے اللہ کی صفات اپنے اماموں کو دے دی. جیسے کہ امام کلینی نے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 147 پر لکھا ہے, قال جعفر بن محمد في قوله تعالى ولله اسماء الحسنى فادعوه بها. ان کے امام جعفر بن محمد اللہ عز و جل کے اس قرآن کی اس آیت کے بارے میں کہ اللہ عز و جل کے لیے پیارے پیارے نام ہیں, ان ناموں سے اللہ کو پکارو. وہ کہتے ہیں نحن والله اسماء الحسنى, کہ جو اللہ کے نام ہیں وہ ہم 12 امام ہیں, واللہ ہم اسماء الحسنى ہیں, اور اللہ ہماری معرفت کے بغیر کسی کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے, اور شیعہ کا یہ عقیدہ جہمیہ کے عقیدے جیسا ہے کہ قرآن مخلوق ہے. باقر مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں کتاب کے قرآن میں باب باندھا ہے, باب ان القرآن مخلوق, کہ قرآن یہ مخلوق ہے, اور اس باب میں 11 روایات اس گمراہ عقیدے کے لیے پیش کی ہیں, اور یہ کفر صریح ہے جس پر اہل قبلہ اور ملت کا اجماع ہے. شیعہ کا عقیدہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہوگی, نہ دیکھا جائے گا, اور یہ عقیدہ ابن داروی نے اپنی کتاب التوحید میں, اور مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو نظر نہیں آئے گا. شیعہ کا یہ عقیدہ جہمیہ, معتزلہ اور خوارج ایسا ہے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اصحاب کو جیسے تم چودھویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہو, چودھویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہو, تو کیا تم اس کو دیکھتے ہوئے کوئی تکلیف اور دقت محسوس کرتے ہو؟ سارا فرماتے ہیں نہیں یا رسول اللہ. فرمائے اس طرح تم قیامت کے دن اپنے اللہ عز و جل کی زیارت کرو گے. اور حدیث بتاتی ہے کہ اللہ اہل جنت سے سوال کرے گا تمہیں کچھ چاہیے؟ تو اہل جنت پکار کر کہیں گے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو جہنم پر حرام نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمارے چہروں کو منور نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ تو یہ طویل حدیث ہے جس کے آخر میں اللہ عز و جل فرمائے گا کہ ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر تمہیں نعمت نہ عطا کی جائے. تو اہل جنت سوال کریں گے اللہ وہ نعمت کون سی ہے؟ تو اللہ تمام حجابات کو نور کے پتروں کو ہٹا دے گا اور جنتی اپنے رب کی زیارت کریں گے اللہم اجعلنا منہم ومعہم. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنتی جنت کی ہر نعمت کو بھول کر اپنے رب کی زیارت کریں گے. اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کے اندر شامل فرما لے. تو یہ توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت ہے جس پر ہم نے شیعت کے عقیدے پیش کیے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان گمراہ کن عقائد سے دور رکھے, ان کا صحیح تعارف ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں ہماری حفاظت کرے. اللہ کی توحید کے ساتھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہم اور اس حدیث کا مصداق بنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لن تضلوا, تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے. اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ, اللہ کا قرآن ہے, وہ سنتی اور میری سنت. ہم نے توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت کے بارے میں جتنے عقائد پیش کیے ہیں, اللہ کا قرآن بھی عقائد سے بری ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی عقائد سے بری ہے. اور ہمارے لیے یہی دعوت فکر ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں اور ان کتابوں کو, ان تحریکوں کو, ان عقائد کو. اس طرح حذیفہ بن یمان سے روایت آتی ہے کہ تمام اصحاب خیر کے بارے میں سوال کرتے اور میں ہمیشہ شر کے بارے میں سوال کرتا کہ کہیں وہ شر مجھے لاحق نہ ہو جائے, کہیں اس شر کے اندر میں نہ پھنس جاؤں, کہیں میں اس شر کا شکار نہ ہو جاؤں. اسی طرح ہمیں بھی ان تمام عقائد کو سمجھنا, ان گمراہ جماعتوں کا مکمل تعارف حاصل کرنا. جو گمراہ جماعتیں یہود و نصارہ کے نطفے ہیں, یہود و نصارہ کے برنامج کو, ان کے پروگرام کو دنیا کے اندر تطبیق دے رہے ہیں, ان کا نفاذ کر رہے ہیں, ان کے عقائد کو سمجھنا, ان کی کتابوں کو پڑھنا, ان کے بارے میں مکمل تعارف حاصل کرنا. جس طرح ایک جوان اپنے خاندان کے دشمنوں کے نام جانتا ہے, ان سے دوستیاں حرام سمجھتا ہے, ان سے تعلقات حرام سمجھتا ہے, ان سے رشتہ داریاں حرام سمجھتا ہے, اسی طرح ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جو اللہ کی توحید کے دشمن ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دشمن ہیں, عقیدہ توحید کے دشمن ہیں, قرآن اور حدیث کے دشمن ہیں, اللہ کی سفات چھین کر اپنے بنائے ہوئے گھرے ہوئے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں, ان کا تعارف حاصل کیجئے اور ان سے پھر برات کیجئے تاکہ اللہ کے دربار میں اس طرح اٹھائے جائیں کہ ہمارے دل کے اندر اگر محبت ہو, اللہ عز و جل کی محبت ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو, قرآن اور حدیث کی محبت ہو, ہم اہل شرک سے اور شرک سے بالکل پاک ہوں, بری ہوں, بلند ہوں, ہمارا کردار بھی ان سے الگ ہو, ہم کسی معاملے کے اندر ان کے ساتھ قربت نہ کریں, محبت نہ کریں, پیار نہ کریں, جن کا تعلق اللہ کے قرآن اور محمد جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ساتھ یہ ہو جو میں نے شیعہ کی کتب سے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور ہمارا محبت ہو تو اللہ سے, ہمارا پیار ہو تو اللہ سے, اللہ کی محبت غالب ہو. یہ نہیں کہ میرا فلاں چچا ہے, ماموں ہے, خالو ہے, پھوپھا ہے, رشتہ دار ہے, کاروبار کا پارٹنر ہے, نہیں. اگر آپ ایسے شخص سے دوستی رکھنا جائز نہیں سمجھتے, آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی جو آپ کی دہلیز پر آ کر, آپ کے دروازے پر آ کر آپ کے والد کو گالیاں دے کر جائے, اگر باپ کی اتنی غیرت ہے کہ باپ کے دشمن کو اپنے گھر میں نہیں بلاؤ گے, باپ کے دشمن سے تعلق نہیں رکھو گے, تو اللہ کی غیرت, اللہ کی محبت. رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سنیے, تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک پوری کائنات سے بڑھ کے, ماں باپ سے بڑھ کر, بہن بھائی سے بڑھ کر, عزیز و اقارب سے بڑھ کر, دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ کرے. تو اپنی محبت کو تابع کیجیے اللہ کے اور اس کے رسول کے, پھر جو ان سے محبت کرتا جائے ان سے محبت کیجیے, اور جو ان سے عداوت کرے, جن کے عقیدے ان کی شریعت کے خلاف ہوں, ان سے عداوت کیجیے تاکہ اللہ ہمیں اس حال میں ملاقات کی توفیق دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اللہ سے راضی ہوں. اللہ نے توفیق دی تو اگلے بدھ کو انشاءاللہ شیعت اور ان کا عقیدہ تحریف قرآن اس کو بیان کیا جائے گا. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب جن بھائیوں نے سوالات کرنے ہیں وہ اپنے ہاتھ ریز کریں اور شیخ صاحب سے سوال کر لیں, اپنا ہاتھ ریز کریں اور اپنی اپنی باری پر آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے تو میری بتائیے. سپورٹس مین بھائی آواز صحیح ہے جی. شیخ صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ شیعت کا فتنہ کب ظہور پذیر ہوا؟ ایک سوال یہ, اور دوسرا ایران کے شیعوں میں اور برے صغیر کے شیعوں میں کیا فرق ہے, کیونکہ ان کے پیٹنے کا انداز چھریوں اور سے اور آگ پر چلنا اور اپنے جسم کو کاٹنا اور شیشے مارنا اور پتہ نہیں کیا, یہ جہلیت میں مبتلا ہے. جاہل تو وہ بھی ہیں, لیکن وہ کیا یہی رسومات وہ شیعہ بھی ادا کریں؟ جزاکم اللہ خیر.
اس شیعت کا آغاز اور اس کی جو پہلی شخصیت ہم نے پچھلے درس میں بیان کی تھی, عبداللہ بن سبا یہودی, جو شیعہ کے گمراہ کن عقائد کی بنیاد رکھنے والا ہے. یہودی تھا, یمن کا رہنے والا تھا, اس کا لقب سودا ہے اپنی حبشی ماں کی نسبت سے. اس نے اسلام کا چولہا پہنا اور اس کندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑا. سب سے پہلے اس نے کہا کہ قرآن موجودہ 9 اجزاء میں سے ایک جز ہے, اصل قرآن اس کے مقابلے میں 9 جز ہیں, اور اس کا مکمل علم صرف علی بن ابی طالب کے پاس ہے. اسی نے عثمان بن عفان پر لشکر کشی کی. اسی نے سب سے پہلے اللہ کے متعلق یہ عقیدہ پیش کیا کہ اسے بدعا ہو جاتا ہے, یعنی اللہ بھول جاتا ہے, نعوذ باللہ من ذلک, سبحانہ عما یشرکون. تو یہ اس کی ابتدا ہے. باقی رہا برے صغیر کے شیعہ اور ایران کے شیعہ, عقائد کے اندر سب ایک ہیں, وہاں بھی یہی کچھ ڈرامے ہوتے ہیں جو یہاں پر ڈرامے ہوتے ہیں. تو عقائد کے اندر ان کے اندر کوئی فرق نہیں, اتنا عشری جتنے شیعہ ہیں ان سب کے یہی عقائد ہیں.
عمران شیخ بھائی آپ آ جائیں مائک پہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ادھر میں نے دیکھا ہے کافی لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے وہ ہمارے طرح رفع الیدین ہی نہیں کرتے, رکوع سے اٹھتے ہوئے وہ ہاتھ جو ہے دعا کی طرح لے جاتے ہیں, تو ان کے ہاں دلیل کیا ہے؟
یہ رفع الیدین کے مختلف طریقے ہم نے بھی بیت اللہ میں دیکھے ہیں. کچھ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہوئے, خاص کر سوڈانی ایسے ہم نے دیکھے ہیں, جو ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دعا کی شکل میں بنا لیتے ہیں, اور کچھ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بالکل اپنی رانوں تک ہی لاتے ہیں اور وہیں سے چھوڑ دیتے ہیں. کچھ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کانوں کی لو کو لگاتے ہیں اور سر سے اوپر ان کے ہاتھ گزر رہے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں جو طریقہ ہے رفع الیدین کا, وہ حد و من کہتے ہیں, کندھوں کے برابر تک کے لفظ ہیں کہ آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ آپ کے کندھوں کے برابر یا کان کی لو کے برابر ہوں, یہ طریقہ درست ہے. نہ اس کو دعا کی شکل میں اٹھانا چاہیے اور نہ صرف پیٹ تک یا رانوں تک اٹھانا چاہیے, نیچے سے ہی چھوڑ دیں, جس طرح انسان انتہائی سستی کے عالم میں کھڑا ہوتا ہے, اور نہ اس کو اتنا بلند کریں کہ سر کے اوپر سے گزر جائے. تو صحیح طریقہ جو حدیث کے مطابق ہے وہی ہے کہ اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو بلند کریں. واللہ اعلم.
جی البانی بھائی آپ آ جائیں مائک پہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو. جی جزاک اللہ خیر. جی شیخ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو رافدی شیعہ ہیں اور زائدی, ان دونوں میں یعنی فرق کیا ہے؟ کیونکہ جو یعنی رافدی جو امامیہ, ان کے اوپر شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالی کا فتویٰ موجود ہے کہ یہ دار اسلام سے خارج ہے, لیکن جو زائدی ہے ان کے بارے میں یعنی تھوڑا آپ وضاحت کرا دیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. جزاک اللہ خیر و احسن جزا.
زیدی شیعہ اور اتنا عشری امامی شیعہ اور زیدی شیعہ, جیسے آپ نے کہا کہ شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے کہ امامی شیعہ جو ہیں اتنا عشری یہ دار اسلام سے کافر ہیں اور زیدیوں کے بارے میں یہ نہیں کہتے. تو زیدی شیعہ یہ یمن کے خاص گروہ ہے جو عقائد میں اہل سنت کے قریب تر ہے, اور وہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا کی فوقیت کے قائل ہیں کہ ان کی شان جو تھی وہ شیخین سے عثمان رضی اللہ عنہ وارضا سے زیادہ بلند تھی. باقی ان کے عقائد جو ہیں وہ تقریباً اہل سنت کے قریب قریب ہیں, لیکن جو عقائد ہم پیش کر رہے ہیں یہ امامی اثنا عشری شیعوں کے عقائد ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں. واللہ اعلم.
جی بیچ ہوٹل آپ آ جائیں مائک پہ. اور حسنین صاحب آپ کا مائک جم کر رہا ہے, آپ ذرا اپنے مائک کو سنبھالیں.
السلام علیکم. میں دبئی کا رہنے والا ہوں. میں شیعہ کے علاوہ دوسری کمیونٹی کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا, جیسے بھوری کمیونٹی ہے. بھوری یہ بھی تو نماز پڑھتے, لیکن یہ سنی سے ان کا مطلب ڈفرینس کیا ہے؟
بھورا جو فرقہ ہے یہ بھی, اس پہ آپ کو شیخ احسان اللہ رحمہ اللہ کی تفصیل سے کتاب مل جائے گی. ویسے یہ بھی ایران سے چلا تھا اور اسرائیل میں جا کر اس کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو اسی طرح کے ان کے بھی عقائد ہیں، انہی کی بگڑی ہوئی مزید بگڑی ہوئی ایک شکل ہے. واللہ اعلم.
گڈ بائے، مائک پہ آ جائیں.
ہیلو جی، ہم کو بھی کچھ کہنے دیں آپ لوگ، تو ہمیں کچھ موقع ہی نہیں دے رہے ہیں جی. ہیلو
جی، آپ حسنین صاحب، آپ کو کافی میرا گلا ہے، لیکن ذرا اپنی باری پہ آئے نا، آپ جم تو نہ کریں. جن لوگوں کے ہاتھ ریز کیے ہوئے ہیں تو ان کو باری دیں، آپ کو موقع ضرور دیں گے، لیکن آپ ذرا کم از کم اپنی باری پہ آئے نا. جی گڈ بھائی، آپ آ جائیں مائک پہ، آپ کو باری تھی. اپنا حسنین صاحب ہاتھ ریز کریں اور اپنی ٹرن پہ بات کریں. گڈ بھائی، آپ آ جائیں مائک پہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا شاہ صاحب میرا سوال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک منٹ یار، وائس اوکے ہو گئی ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ کہ یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں، ایک تھے وہ نام مجھے بھول گیا، شاہ ولی اللہ دل، ان بارے میں بتا دیں کہ کیا حدیث کے اور ان کی کتاب پڑھی ہے، ان کی کتاب تو صوفیزم سے بڑی پڑھی ہے کہ یہ باپ در زندہ بھی ہو جاتے ہیں اور مراقبے بھی کرتے ہیں، یہ بتا دیں تو بڑی مہربانی ہو.
غالباً آپ کی آواز کٹ رہی تھی. سوال یہ تھا کہ شاہ ولی اللہ صرف حدیث کے فن میں بھی کام کرتے ہیں تو اس سے تصوف کے بارے میں بھی ان کا لگاؤ ہے. تو شاہ ولی اللہ پرلے درجے کا صوفی انسان تھا، جس کے عقائد کے اندر بے بہا شرکی عقیدے موجود ہیں. پچھلے دنوں ہی میرے پاس ان کی کتاب ہے حضرت البالغہ، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد، اس طرح ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا کہ دوسرے جنم میں چلے جاتے ہیں، اس طرح وہ بھی عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ پھر نیک جو بندے ہیں وہ فرشتوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور اللہ ان کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے. تو شاہ ولی اللہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. پرلے درجے کا صوفی اور تصوف میں ڈوبا ہوا غالی قسم کا انسان تھا. ہمارے لیے اس کی کوئی بات دلیل اور حجت نہیں. ہمارے لیے دلیل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے. اس کے علاوہ جس کسی کی بات ہو، اگر نبی کی بات کے مطابق ہوگی تو سر آنکھوں پہ، وغیرہ جوتی کے نوک پہ. جزاکم اللہ.
جی تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی باری پر سوالات کریں اور کسی بھی بھائی کی باری پر جمپ نہ کریں. جو کوئی بھی سوال کرنا چاہے انہیں کوئی مطلب رکاوٹ نہیں ہے، ہر بندہ سوال کر سکتا ہے. البانی بھائی آپ آ جائیں مائک پہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب، میرا یہ سوال تھا کہ آج کل یہ پالٹو کے اوپر یزید بن معاویہ کے بارے میں بہت یعنی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ اگر پوری وضاحت کرا دیں اہل سنت والجماعت کی نظریے میں کہ یزید کی کیا یعنی اسٹیٹس ہے، کیونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی نے کہا المجموعہ فتاوی میں کہ اہل سنت کے نزدیک نہ ہم کو یعنی اس کا جو درجہ اس کو یعنی بڑھاتے ہیں، نہ اس کو یعنی کافر کہتے ہیں، اس کو یعنی سکوت کرتے ہیں. تو اگر آپ تھوڑی وضاحت کرا دیں ان کے بارے میں، یزید کے بارے میں کیا اہل سنت والجماعت کے نزدیک یزید کی کیا اسٹیٹس ہے. جزاک اللہ خیر.
ہمارا یہ انشاءاللہ شیعت والا سلسلہ جب اینڈ ہوا تو اللہ نے چاہا تو یزید بن معاویہ رحمہ اللہ کے بارے میں گفتگو کریں گے. بہرحال اہل سنت کے نزدیک یزید بن معاویہ تابعی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، اور ان کے بارے میں شیعہ کتبی کے اندر جو حوالہ ہے حضرت علی کے بیٹے کا، محمد بن حنفیہ کا، کہ میں وہ میرے قریبی دوست تھے اور میں نے اس کو نیک پایا، تہجد گزار پایا، سوم افراد کا پابند پایا، اور پھر جب وہ خلافت پر بیٹھے اس وقت 250 کے قریب صحابہ موجود تھے، زندہ موجود تھے کوفے میں، بصرے میں، مکے میں، مدینہ میں، تو سب نے ان کی بیعت کی، کسی نے مخالفت نہیں کی. تو وہ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، تابعی کے درجے پر ہیں، صحابی نہیں ہیں، اور مسلم مارکو کے اندر جیش کی قیادت بھی انہوں نے سنبھالی ہے. صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق، جس میں اللہ نے فرمایا قسطن دنیا والے حدیث، کہ وہ پورا لشکر مغفور ہے، تو اس لشکر کی قیادت انہی کے ہاتھ میں تھی. واللہ اعلم.
جی بیچ ہوٹل آپ آ جائیں مائک پہ. گڈ بھائی آپ کی انشاءاللہ بعد میں آپ کے مسئلہ دیکھتے ہیں.
السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا شادی شدہ زندگی سے, میری شادی ہو کے 1.5 سال ہوا ہے اور ابھی میری وائف پریگنینٹ ہے. میں اس کو بول رہا ہوں کہ چلے ہم کینیڈا جائیں اور ڈلیوری کرائیں, لیکن اس کا دل نہیں ہے کینیڈا جا کر ڈلیوری کرانے میں, اور میری خواہش ہے وہاں پہ ڈلیوری کرائیں, کیونکہ اس لیے وہ نہیں مانتی کیونکہ اس سے پہلے اس کا آپریشن ہوا تھا, اور اسی صورت میں وائف اور ہسبینڈ.
میرے بھائی آپ جہاں پر ہیں تو وہیں پر اپنی موجودگی میں وہ کیس کروائیں, کہ خاوند کا موقع پر موجود ہونا ضروری ہے. سو مسائل ہوتے ہیں, بے پردگی کے مسائل ہیں, میڈیسن کے مسائل ہیں, اور یہ پیریڈ ایسا ہے جس میں انسان موت و زندگی کے کشمکش میں ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو اپنے سے دور نہ بھیجیں, اور اس کی بات کو مانتے ہوئے جہاں پر آپ ہیں وہیں پر کروا لیں. اس ایام کے اندر سفر کرنا ویسے بھی میڈیکل رولز کے مطابق بھی درست نہیں ہے. واللہ اعلم.
جی عمران بھائی آپ آگے مائک پہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو صوفی کا جو تصوف جو ہے, تصوف یہ کیا ہوتا ہے, اور یہ سلسلہ وہ سارے جو ہے صوفیت میں بس سلسلہ ہی ہوتا ہے, تو یہ سلسلہ کا کیا مطلب ہے, ان سے وہ کیا مراد کرتے ہیں؟
تصوف ایک نظریہ ہے, ایک عقیدہ ہے, جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں. یہ قرآن و حدیث کے متواد ایک عقیدہ ہے, جس کے اندر پھر مختلف عقائد ہیں, حلول کا, فنا فی اللہ کا, فنا فی شیخ کا, فنا فی رسول کا, وحدت الوجود کا, ہر چیز ہی اللہ ہے, درخت, پرندے, پرندے, چرندے, انسان, حیوان, سب کچھ اللہ کی صورتیں ہیں, اللہ کا ذل ہے, اللہ کا عکس ہے, اللہ کا پرتو ہے, اور اس میں اس طرح مختلف فرق ہوتے ہیں, فرقے ہوتے ہیں, اس طرح ان کے اندر اپنے سلسلے ہیں. نقشبندیہ ہے, قادریہ ہے, چشتیہ ہے, سربویہ ہے, نوریہ ہے, یہ مختلف فرقے ہیں, ہر فرقے کا اپنا اپنا امام اور اپنا اپنا بزرگ اور اپنا اپنا بڑا ہے. تو اس کو جمع کرنے کے لیے آپ ڈاکٹر لقمان سلفی صاحب کی ایک کتاب ہے, یہ تصوف ہے, اس کو پڑھیں, یا ہماری کتاب ہے نور حمدی تخلیق اور آئی صوفیہ مطالعہ, اس کی تفصیل, یا انشاءاللہ اللہ نے کو موقع دیا تو اسے پھر کچھ سلسلہ درس کا چلائیں گے. مختصر یہ کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ایک نظریہ ہے, جو شریعت اسلامیہ کا مکمل ہی متواد عقائد کا حامل ہے, اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اسلاف میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے, بلکہ یہ بیماری بر صغیر میں آ کر لگی ہے, اور اس کی ابتدا ایک حوالے سے اسی یہودی عبداللہ ابن سبا نے کی تھی, حضرت علی کے بارے میں حلول کا قصیدہ پیش کر کے, کہ علی علی نہیں بلکہ علی الہ ہے, اس میں اللہ حلول کر چکا ہے. اور یہی عقیدہ ہے جو ہندوؤں سے لیا گیا ہے, یونان کے فلسفے سے لیا گیا ہے. ہندوؤں کا ایک مشہور عقیدہ ہے کہ ہر کنکر میں شنکر ہے, شنکر وہ اپنے رام کو کہتے ہیں اور پتھر کے اندر اس کو مانتے ہیں. تو یہ تمام شرکیہ عقائد ہیں. اللہ امت اسلام کی سمجھ ہو
جائے. جی البانی بھائی آپ آگے مائک پہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب, میرا یہ سوال ہے, آپ نے کہا تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے, اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ ان کے صوفیہ سے بڑے قائد تھے, تو اس کے اوپر آپ تھوڑی وضاحت کرا دیں, جزاک اللہ خیر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امام ابو الحسن اشری وہ بھی پہلے یعنی صوفیزم پر تھے, لیکن اس کے بعد اس نے رجوع کر دی, جیسے غزالی نے موت کے وقت جو کتابوں میں لکھا, تو اگر آپ تھوڑی اس کے اوپر وضاحت کرا سکتے ہیں, کیونکہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ یعنی جو شاہ ولی اللہ تھے وہ آخر میں وہ یعنی اہل سنت کے یعنی قریب آ گئے تھے. جزاک اللہ خیر.
ہمارے علم میں شاہ ولی اللہ کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں اس نے وحدت الوجود کے جو عقائد انفاس العارفین کے اندر مختلف روایات کے اندر پیش کیے ہیں اس سے اس نے انکار کیا ہو یا رجوع کیا ہو. آپ کے علم میں ہے تو ہمیں وہ کتاب بتا دیں, ہمارا علم میں اضافہ ہو جائے گا, ہم بھی اس کو پڑھ لیں گے. ہمارے علم کے مطابق وہ ان تصوف کے قائل تھے, سید احمد بریلوی بھی اور شاہ ولی اللہ بھی, اور ہمیں اس کے رجوع کا علم نہیں ہے. اگر کوئی ایسی کتاب ان کی ہے آپ کے علم میں. باقی حدیث کا فن اپنی جگہ پر ہے, تصوف کا فیلڈ اپنی جگہ پر ہے, وہ اس فن میں بھی تھے اور تصوف کے بھی قائل تھے. جیسے فیض الباری کے اندر انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں کہ ہمارے تمام مشائخ
وحدت الوجود کے عقیدے پر متشدد تھے، میں تو ضرور ہوں، اتنا تشدد نہیں کرتا. تو اگر کوئی ان کی ایسی تحریر، ایسی کوئی کتاب ہے جس میں اللہ صاحب نے پیش کیے ہوئے عقائد سے رجوع کیا ہے، تو بس ان کے پاس جا چکے ہیں، نیک ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی جنت میں ہوں گے، اور اگر انہی عقائد پر ہیں تو اللہ ان سے حساب لے گا. بالکل اما یہ ایک امت ہے، قد خلط گزر چکی، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، جو ہم کریں گے ہمارے لیے. ان کی عبارات کو پیش کر کے دلیل دے کے کوئی ان عقائد کو سچ ثابت کرنا چاہے تو یہ غلط ہے. جیسے شاہ اسماعیل کی کتاب صراط مستقیم ہے، سید احمد بریلوی کی اور شاہ اسماعیل کی مشترکہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح کے قصص بہت زیادہ موجود ہیں. تو ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا ہو، کیونکہ شاہ اسماعیل کی کتاب تقویۃ الایمان اس کے مقابلے پر موجود ہے، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں کیا تو ہمارے لیے کوئی حجت نہیں، کوئی ہو اے ٹو زیڈ اینی ون، وہ شاہ ولی اللہ ہو، شاہ اسماعیل ہو، سید احمد بریلوی ہو، جس کے عقیدے میں شرک ہے وہ کوئی ہو، ہمارے لیے وہ قابل حجت، قابل تقلید، قابل اتباع اور لیڈری کے لائق نہیں ہے کہ وہ ہمارا لیڈر قرار پائے گا. ہمارے لیڈر صرف ایک، محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اب ہر بندے کی بات انہی پر پیش ہوگی، جو ان کے مطابق ہوگی مانی جائے گی، جو خلاف ہوگی ٹھکرا دی جائے گی.
جی صاحب آپ آج مائک پہ.
السلام علیکم. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ دنوں سے مجھے نیند میں مطلب ایسا ہو رہا ہے کہ مطلب ایسے خواب آ رہے ہیں کہ دین کی طرف رجوع ہو جاؤں، قیامت کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا.
جی یہ آپ ذرا اپنا کوشچن دوبارہ ریوائز کر دیں، ریپیٹ کر دیں، آپ کا جو ہے سوال سے اتنا سنا نہیں جا سکا. جزاک اللہ.
میرا سوال، السلام علیکم، میرا سوال یہ تھا کہ کچھ دنوں سے میری نیند ڈسٹرب ہو جا رہی ہے، مطلب بار بار میرے کو ایسا خیال آ رہا ہے کہ میں دین کی طرف رجوع ہو جاؤں، اچھا بن جاؤں، لیکن دن میں میں گھر میں ہی نماز پڑھتا ہوں، مسجد میں میری کم ہوتی ہے نماز نوکری کی وجہ سے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ میری نوکری میں برکت سے برکت دے ہی جا رہا ہے، تو میں کیا سمجھوں؟
میرے بھائی، مال کی کثرت، دنیا کی کثرت، نوکری میں برکت، یہ اللہ کے انعام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن تموت نفساً، کوئی جان بھی اس وقت تک نہیں مر سکتی جب تک اپنے حصے کا پورا رزق نہ کھا لے. تو اگر آپ پر دنیا فریوانی ہو چکی ہے دنیا کی، تو اس کو اللہ کی رحمت نہ سمجھیں. یہ آپ کے لیے باعث عذاب بھی ہو سکتا ہے، باعث آزمائش بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی رحمت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میری 24 گھنٹوں میں سے کتنے اللہ کے لیے گزر رہے ہیں. اور اگر آپ کو نیند کے اندر کوئی ایسی باتیں آ رہی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آپ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ بندے تو اپنی فکر کر، جہاں تو لگا ہوا ہے یہ تو آپ مر جائیں گے. رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ تین عمل، تین چیزیں اس کی قبر کی طرف جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے اہل و عیال اور اس کے اعمال. آپ قانون جتنا خزانہ بھی اکٹھا کر لیں، پورے امریکہ کے صدر بن جائیں، آپ کو تو دو چادریں کفن کی ملیں گی جس کی کوئی جیب نہیں ہوگی، آپ کے ہاتھ میں کوئی گھڑی نہیں ہوگی. اور اگر آپ کی نمازیں گھر پہ ہیں، نمازوں سے سستی ہے، نمازیں رہ جاتی ہیں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کی اگر دنیا آپ پر اللہ نے کشادہ کی ہے تو اس کو باعث رحمت نہ سمجھیں، یہ باعث عذاب، باعث آزمائش بھی ہو سکتا ہے. اور رزق تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی نفس نہیں مرتا جب تک وہ اپنے حصے کا پورا رزق نہ کھا لے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے، یہ فقہ فی الدین، تو پھر اس کے لیے نوکری آسان نہیں کر دیتا، بلکہ اس کو دین کا فہم، دین کی تباہ اور دین کی اطاعت عطا کرتا ہے. آپ اگر اپنے اوپر اللہ کی رحمت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں، آپ کی 5 نمازوں میں سے کتنی نمازیں جماعت سے اور کتنی گھر میں. اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کو یاد کریں، آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے اپنے مسلح پہ کسی اور کو چڑھاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اپنے گھر میں نماز ادا کرتے ہیں. ایک نابینا آ کر سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی نابینا کو کہتے ہیں کہ اگرچہ تیرے لیے قائد نہیں ہے جو تجھے لے کر آئے، تیرا گھر دور ہے، راستے میں درخت، پتھر، جو کچھ بھی ہیں، اذان سنتا ہے تو مسجد میں آنا واجب ہے. قارون کے خزانوں کو دیکھیں کتنا خزانہ تھا، اور کچھ اہل، کچھ دینداروں نے کہا تھا اس کے خزانے میں دیکھیں، دیکھو اس کو کیا کچھ عطا کیا گیا ہے. لیکن اہل علم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو اس کو دیا گیا ہے وہ فانی ہے، اور جو ہمیں خیر دی گئی ہے وہ ہمارے ساتھ جانے والی ہے اور ہمیں کام آنے والی ہے. اگر آپ کو خواب میں رات کو قیامت، قبر، اس طرح کے حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو یہ آپ پر ایک نیک شگون سمجھ لیں کہ اللہ آپ کی ہدایت کا سامان کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس دین کی طرف لوٹئے. وگرنہ آپ کروڑوں کما لیں، آپ کے ساتھ مال، اہل و عیال اور اعمال، تین چیزیں قبر کی طرف جائیں گی، دو لوٹ آئیں گی اور ایک چیز آپ کی ساتھ جائے گی, اور وہ بینک بیلنس نہیں ہوگا, گاڑیاں اور دنیا نہیں ہوگی, نوکریاں نہیں ہوگی, پینشن نہیں ہوگی, بلکہ وہ آپ کے اعمال ہوں گے کہ آپ نے اللہ کی توحید کو کتنا سمجھا, نبی کی رسالت کو کتنا سمجھا, کتنی نماز جماعت سے پڑھی, دین پر کتنا عمل کیا. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کتنا راضی ہے, مجھ پر اللہ کا کتنا انعام ہے, تو یہ دیکھیں کہ میں کتنے پرسنٹ مسلمان ہوں, کون کون سے عمل میرے اللہ کی شریعت کے خلاف ہیں اور کون سے عمل اللہ کی شریعت کے مطابق ہیں. اگر آپ 24 گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے گزارتے ہیں, ہر عمل, وہ کاروبار کا عمل ہو, دکانداری کا عمل ہو, میاں بیوی کا معاملہ ہو, اس کو اللہ کی شریعت کے مطابق گزارتے ہیں تو اللہ کے انعام ہے. اور اگر صرف مال کے پیچھے لگے ہوئے اور دنیا پر فراوان ہو چکی ہے تو پھر اس کو بھلائی نہ سمجھیں. یہ لائق آباد بھی ہے اور لائق آپ سے سوال بھی کیا جا سکتا ہے اس کا. واللہ اعلم.
البانی بھائی آپ آ جائیں مائک پہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ مختصر سوال ہے, میں نے جم پر جانا ہے تو انشاءاللہ تعالی مختصر سوال حدیث کے بارے میں کیا ہے شیخ صاحب. الانبیاء فی قبور احیاء فی قبور ویصلون, کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ حدیث ابن کثیر میں نقل کیجیے, اور شیخ البانی نے تمام المنہ میں اس کو بھی درج کیا. یہ حدیث کے بارے میں اگر آپ تھوڑی وضاحت مختصر مجھے بتا دیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء, میں نے جانا تو مختصر کا جواب. جزاک اللہ خیر.
یہ آپ نے غالباً پچھلے درس میں بھی سوال کیا تھا, تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ برزخی زندگی ہے, قیام قبر کے اندر داخل ہو جانا, اس کے بعد برزخ قائم ہو جاتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اس کو اٹھا کر بٹھا دیا گیا اور اسے سوالات شروع ہو گئے تو آپ مردے کے سر پہ کھڑا ہو جائیں, دفن کر کے مٹی نہ ڈالیں. آپ وہاں پر 40 سال بھی کھڑے رہیں تو وہ پڑا ہی رہے گا, بیٹھا بنا دم نہیں آئے گا. حالانکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اسے بٹھا دیا گیا. یہ دلیل ہے کہ وہ آپ نے روایت پیش کی اور حضرت البانی کا آپ نے فتویٰ بھی سنا دیا کہ انہوں نے صحیح کہا, تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہاں ہے, دنیا کی زندگی یا برزخ کی زندگی؟ یہ دنیا کی زندگی یا برزخ کی زندگی؟ برزخ کی زندگی میں, جس کا ہمیں شعور نہیں دیا گیا. مرنے کے بعد یہ جہان دارالعمل ختم ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد برزخ ہے, پردہ ہے, آڑ ہے, جس کا شعور ہمیں نہیں دیا گیا. کس طرح پڑھتے ہیں, کیا کیفیات ہے, کیا حالت ہے, یہ اللہ کے علم میں, ہمیں نہیں دیا گیا. جتنا دیا گیا ہمارا اس پر ایمان ہے. لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے, وہ دنیا کے معاملات سے. اللہ قرآن میں کہتا ہے مواتن غیر واقعی فما یشعرون ایان یبعثون, دنیا کے معاملات سے کٹ چکے ہیں, جا چکے ہیں, مردہ ہو چکے ہیں. اب انہیں دنیا کا کوئی علم نہیں, انہیں دنیا کے بارے میں یہ بھی علم نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی, ان قبروں سے کب نکالے جائیں گے. لیکن چونکہ قبر کے معاملات شروع ہو گئے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ جو قبر میں دفن کیا جاتا ہے, اذا مات ابن آدم, آدم کا بیٹا جب مرتا ہے, قامت قیامت, قیامت تو شروع ہو جاتی ہے, برزخ تو شروع ہوگی, جنت جہنم کی تقسیم تو شروع ہوگی. یہی قبر روضۃ من ریاض الجنہ بن جاتی ہے, یا حفرۃ من حفر النار بن جاتی ہے, یا آگ کا گڑھا ہے, یا جنت کا باغ ہے. تو وہ اپنی قبروں میں پڑھتے ہیں برزخ کے اندر, ہمیں اس کا شعور نہیں, ہمیں اس کا علم نہیں. واللہ اعلم.
جی گڈ بائے, آپ آ جائیں مائک پہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں جناب جماعت مسلمین والے سب پر ٹوکا چلا رہے تھے, اور بعد میں جناب ایک جگہ لکھا اب ہم اس فرقے کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے. بعد میں جناب انہوں نے شاہ ولی اللہ صاحب کے کوئی 20 قصے ان کی کتابوں میں لکھ دیے, تو وہ میں نے پڑھے. میں نے آپ سے اس لیے پوچھا تھا کہ کیا وہ اہل حدیث تھے, تو جو قصے ان میں لکھے ہوئے تھے کہ یہ والد صاحب نے یہ فرماتے ہیں, والد صاحب نے 60 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے, انہوں نے کہا شادی کر لو 60 سال کی عمر میں, اور اس طرح کے 20 قصے. تو میں نے تو جو وہ پڑھتے ہی اندازہ لگا لیا یہ تو بریلویوں کے جیسے بریلوی مشرک ہیں, یہ اگر اہل حدیث بھی ہیں تو اس طرح تو صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی اگر انہوں نے لکھے یہ تو نیری سوفیزم ہے, اور اس کے تو ہم خلاف ہیں وعدد الوجود کے. وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ یعنی انہوں نے اتنا الزام لگا دیا, کہتے ہیں یہ ہیں تمہارے اہل حدیثوں کے بھی عالم جو یہ چیزیں مانتے ہیں. تو میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ شاہ ولی اللہ صاحب کو ہماری جماعت اہل حدیث مانتی ہے یعنی, اگر وہ جو قصے اگر ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے وہ تو نیرے مشرکانہ اور کفرانہ ہیں. تو اس لیے میں پوچھ رہا تھا, پہلے بات صحیح نہیں تھی, اب بات صحیح ہے, مجھے آ رہی ہے. اب اگر آپ جواب دے دیں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا, مہربانی.
پیارے بھائی میں نے عرض کی ہے کہ ہماری دعوت ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی دعوت، ہمارے لیے حجت ہے اللہ کا قرآن، محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان. اب اس سے بات ٹکرا ہے. دیکھیں ہم احناف کو کیا کہتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے. ابو حنیفہ کی بھی کوئی بات اگر اللہ کے نبی سے ٹکرا جائے ہم نہیں مانتے. شیعہ ولی اللہ کس بات کی مولی ہے؟ اور شیعہ ولی اللہ ویسے دیوبندی ہے، صوفی ہے، وحدت الوجود کا قائل ہے. ہمارے لیے اگر کسی نے اعتراض کرنا ہے، کوئی دلیل دینی ہے، یا اللہ کا قرآن لے کر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر آئے. ہم نے ہماری کسی تقریر میں آپ یہ بات نہیں نکال سکتے کہ فلاں کو چھوڑ دو، ابو حنیفہ کو چھوڑ دو، شیعہ ولی اللہ کو پکڑ لو. ہم نے کبھی کہا؟ اور شیعہ ولی اللہ تو ویسے ہی حدیث نہیں تھا، وہ صوفی عقیدے کا مالک تھا. سید احمد بریلوی حدیث نہیں تھا، نام سے بریلوی لگا صوفی عقائد کا مالک تھا. یہ تصوف کے عقائد، یہ وحدت الوجود کے عقائد جو مکمل کفر اور شرک ہیں، کسی کے بھی ہوں، اینی ون دیٹ سال، کوئی بھی ہو، ہمارے لیے وہ لائق حجت، لائق اتباع نہیں ہے. نہ ہم نے کبھی شخصیات کی دعوت دی ہے، نہ ہم نے اپنے مولویوں کی کتابوں کی دعوت دی ہے. ہماری دعوت کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ. مجرمین کی جو یہ جماعت ہے جنہوں نے آخر میں یہ حوالہ دیا کہ دیکھو ان کے علماء بھی لکھتے ہیں، پہلی بات تو وہ ہمارے علماء نہیں ہیں، ہم ان کی طرف دعوت نہیں دیتے، ہمارے مذہب کے بانی وہ نہیں، ہمارے مذہب کے بانی محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اور یہ فرقہ خود گمراہ فرقہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. انہوں نے اپنے فرقے کے ثبوت کے طور پر اللہ کے نبی کی احادیث میں تحریف کی ہے. میرے پاس ان کی کتابیں موجود ہیں، مسعود بھی ایسی کی، جس میں وہ لکھتا ہے اللہ کے نبی کی حضرت بن یمان والی روایت کو زیر بحث لاتے ہوئے کہ جب یہ مسلمین کا امام ہو تو اس سے چمٹ جاؤ، اور نہ ہو تو حدیث کے جو لفظ ہیں کہ تم جڑیں چباؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ نہ ہو تو تم جماعت بناؤ، امیر بناؤ، اگر نہ بنا سکو تو پھر الگ ہو جاؤ تمام فرقوں سے. اب جب امام نہ ہو تو بناؤ، نہ بنا سکو، یہ کون سی روایت کا ترجمہ ہے؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر تحریف کی ہے، ٹھیک ہے، اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی جماعت کو ثابت کرنے کے لیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حق والے ہر دور میں رہیں گے. ان کے مسعود بھی ایسی سے پہلے جماعت المسلمین کا وجود ہی نہیں تھا، تو اللہ کے نبی کس حدیث کو کہاں فٹ کرو گے؟ یہ خود بدعقیدہ لوگ ہیں. توحید المسلمین کے اندر اللہ کو ہر جگہ حاضر مانتے ہیں، حالانکہ اللہ کی کوئی صفت حاضر نہیں، اللہ کا کوئی نام حاضر نہیں، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ پہ حاضر نہیں ہے. اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا کنٹرول تو ہر جگہ پر ہے، لیکن اس کی ذات اپنے عرش پر ہے. اس طرح ان کے قائد کے اندر بے بہا ایسی باتیں ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے شاہ ولی اللہ حجت نہیں، اور نہ شاہ ولی اللہ ہمارا کوئی امام ہے، نہ ہمارا کوئی بڑا ہے. جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتے اللہ کے نبی کے مقابلے پر، اور شاہ ولی اللہ کی بات کیسے مان لیں گے؟ وہ صوفی ہے، تصوف کفریہ عقیدہ ہے، اور ہم اس کے ان صوفیہ عقائد سے بری ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ وہ خود کیا تھا. اگر وہ ان عقائد سے توبہ طائب ہو گیا تو اللہ سے بھلائی پائے گا، اور اگر انہی عقائد پہ شاہ ولی اللہ مرا جو اس کی کتاب انفاس العارفین کے اندر موجود ہے تو ہم اس سے بری ہیں، اور اس کی موت اس کفریہ عقیدے پر ہے جن عقیدے سے قرآن و حدیث بری ہے. ہماری دعوت کسی شخصیت کی دعوت نہیں، بلکہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی دعوت ہے. واللہ اعلم.
جی عمران بھائی آپ آج مائک پہ.
السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ سلف سے سلف نے کہا اور ہمارے جو کبار علماء نے بھی یہ بھی فرمایا کہ اہل البدعہ کے ساتھ ڈسکشن نہیں کرنا چاہیے، اور اہل البدعہ کے ساتھ نہیں بات کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کو بھی، آپ کے دل کو گمراہ کر سکتا ہے اپنی جانا باطل دلیلوں سے. تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ کہتا ہے کہ جو سلف صالحین ہیں اہل البدعہ کے ساتھ بات کرنا یا ڈسکشن کرنا منع فرمایا؟
اہل البدعہ سے گفتگو کرنا اس بندے کے لیے اسلاف نے پرہیز کا حکم دیا ہے جو بندہ اپنے علم میں قوی نہ ہو، جس کو خود اپنے دلائل پہ عبور حاصل نہ ہو، وہ ہو سکتا ہے ان سے گفتگو کرتے ہوئے بہک جائے. اور جو بندہ اپنی قرآن و حدیث کے اپنے معاملات میں دلائل قوی رکھتا ہے، اس پر عبور حاصل ہے، تو وہ کرے. یہ انبیاء کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت کے فرعون سے، وقت کے کافر سے مناظرہ نہیں کیا. کیا اس مناظرے کو قرآن نقل نہیں کرتا؟ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، رب زندہ کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا دلیل دی؟ کہ وہ مشرق سے سورج نکالتا تو مغرب سے نکالتا، وہی تو اللہ بھی کہ اس کو اس مناظرے میں شکست ہوئی، قرآن بیان کر رہا ہے. تو اہل بدعت سے ان لوگوں کو گفتگو کرنا جو اپنے عقائد کے اندر معاملات کے اندر قوی ہوں، علم میں قوی ہوں، ان کو ضرور کرنی چاہیے، لوگوں کی ہدایت کا سبب بنیں گے. اور جس بندے کو اپنی عقائد میں معاملات میں علم نہ ہو وہ علم حاصل کیے بغیر گفتگو نہ کرے. واللہ اعلم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آپ کو علیہ جائے حیرت ہے، میرا ایک سوال ہے کہ مسئلہ ایک دور ابھی آپ نے جو حدیث پڑھی ہے کہ نبی وسلم نے کہا ہے کہ میرا دل چاہیے تھا کہ کسی کو نماز پڑھاؤں اور جا کے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں جہاں رہتا ہوں یہاں سب مسجدوں حنفیوں کی ہیں اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ حنفیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو اس صورتحال کو مجھے کیا کرنا چاہیے؟
مسجدوں یہ جو میں نے روایت پیش کی اس کو سامنے رکھنے سے پہلے اس عقیدے کو سمجھیے کہ امام کون ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا امام کے لیے کہ تم میں سے جو بہتر ہو، تم میں سے خطاب تم کو ہے. تو اہل بدعت تو اہل سنت سے بہتر نہیں ہے، اہل شرک تو اہل توحید سے بہتر نہیں ہے. یہ اس وقت ہے جب اہل توحید کی مسجد قریب ہو تو پھر اہل توحید کی مسجد میں جا کے نماز ادا کریے، اور اگر اہل توحید کی مسجد قریب نہیں، قرب و جواب میں اہل بدعت اور اہل شرک ہیں، تصوف کے حاملی ہیں، وحدت الوجود کے عقیدے کو سمجھنے والے ہیں، تو پھر آپ اپنے گھر میں نماز ادا کریں گے. یہ افضل نہیں واجب ہے. مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر ایسی کیفیت ہے کہ قرب و جوار میں آپ کے پاس مسجد نہیں ہے تو اپنے گھر میں نماز ادا کریں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ساتھی پہلے توحید مل چکے ہیں تو پھر اپنے گھر میں کمرہ مخصوص کر کے ان بھائیوں کو بھی بلا کر وہاں پر جماعت کی صورت کر سکتے ہیں. واللہ اعلم.
جی حافظ صاحب کو ٹیکسٹ میں لکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کچھ لکھ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں اہل حدیث کے پیچھے نہیں ہوتی. تو بیج صاحب آپ آگے مائک پہ.
السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ہم تو میں تو سنی مسلمان ہوں لگتا ہے، لیکن اس میں ہمارے اس میں بھی اتنے فرق کیا، جیسے تبلیغی جماعت ہے، اصلی اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے، یہ سب کیا کیوں ہیں، یہ سب فرق ہیں، جب سارے ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، پھر یہ فرق کیوں ہم لوگوں میں، الگ الگ ڈویژنس کیوں؟
مختلف فرقوں میں جو یہ فرق ہے اس کی پہلی وجہ تو جہالت ہے، بے علمی ہے. جب ہمارا اتفاق ہے کہ ہمارا قرآن ایک، اللہ ایک، رسول ایک، احادیث ایک، پھر فرق تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت جنت میں جائے گی. صحابہ فوراً پوچھتے ہیں من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک کون سی ہے؟ اب اس ایک کو آپ اپنے پاس بطور تھرمامیٹر رکھ لیں، بطور ترازو رکھ لیں. جس کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا وہ جنتی ہے. آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی الیوم، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنتی ہے. تو اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے اصحاب کس پر تھے؟ کیا وہاں پر اس وقت کو دیوبندی فرقہ، بریلوی فرقہ، وہابی فرقہ، سنی، نقشبندی، چشتی، قادری، رضوی تھا؟ حقیقتا نہیں تھا. کیا وہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مقابلے پر کوئی فقہ حنفی، کوئی فقہ جعفری، کمال کی شافی حملی فقہ تھی، کو بہشتی زیور، کو تبلیغی نصاب کچھ تھا؟ اگر تھا تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ تھی. تو آج یہ دعوت پوری امت کے اندر سوائے اہل حدیث کے اور کسی کے نہیں، کہ ہر بندہ غلط کہہ سکتا ہے، ہر بندہ جھوٹ بول سکتا ہے سوائے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے. اس لیے ہر بندے کو چھوڑ کر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیجیے، پوچھیے اللہ کو، پوچھیے رسول اللہ کو. اب ملاوٹ کرنے والے ملاوٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے چار امام ہیں، وہ کہتا ہے ہمارے بارے، بھائی آپ کے چار امام قرآن میں ہیں، آپ کے 12 امام احادیث میں ہیں. قرآن و حدیث میں جو اللہ بیان فرماتا ہے سورۃ اعراف ہے، اگر جا کے پڑھیے تیسری آیت ہے ما انزل الیکم من ربکم، اتباع لائق حجت پیروی کے قابل، ما انزل الیکم من ربکم، وہ چیز جو اللہ نے منزل من اللہ کی ہے، جو اللہ نے اتاری ہے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے, حنفی نہیں, دیوبندی بریلوی سنی مذہب نہیں. وہ مذہب کیا ہے؟ کتاب اللہ, وہ سنتی اللہ کا قرآن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آیت کا اگلا جز سنیے, ولا تتبعوا, اور نہ اتباع کرو, من دونہ, اس منزل من اللہ کے علاوہ, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علاوہ, اولیاء, کسی دوست کی, کسی ولی کی, کسی بڑے چھوٹے کی. کیوں؟ کسی کی زبان پر تہرہ اللہ نے نہیں دیا, نہ احمد رضا خان بریلوی کی زبان پر, نہ قاسم نانوتوی کی زبان پر, نہ ابو حنیفہ مالک شافعی کی زبان پر, نہ ابو بکر عثمان و علی کی زبان پر. تہرہ دیا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر. ان کے بارے میں فرمایا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میرا نبی بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا. یہ شان ہے رسالت کی, یہ شان ہے محمد جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جماعت حدیث کی دعوت یہ ہے کہ تمام لوگوں کے اتباع کے پھندوں سے نکل کر اتباع کیجئے, اطاعت کیجئے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ہماری دعوت ہے. جب اس کو پکڑیں گے, علم حاصل کریں گے. اصل میں ہم نے ڈاکٹری کرنے کے لیے تو علم حاصل کیا, دنیا کمانے کے لیے تو علم حاصل کیا. سوچئے اپنے گربان میں جھانکیے, مجھ سمیت ہر بندہ, کیا ہم نے اللہ کے قرآن کو کے 30 پاروں کو کبھی ترجمے سے پڑھا؟ کیا ہم جو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں, صحیح بخاری کھول کر کبھی ہم نے نماز کا طریقہ پڑھا؟ جیسے دادی اما نے سکھا دی, نانی اما نے سکھا دی, محلے کی مسجد کے مولوی نے سکھا دی, ویسے چل رہی ہے. کیوں؟ ہمیں اس کی قدر نہیں. ہم نے اس کے لیے خون نہیں بہایا, ہمیں اس کے لیے مارے نہیں پڑی, اس کے لیے وطن نہیں چھڑوایا گیا, اس کے لیے بیویاں نہیں چھونی گئی, بچے نہیں چھینے گئے, ذبح نہیں ہوئے, خون نہیں نکلا. اس لیے یہ فری میں ملا ہے, اور جو چیز فری میں ملے اس کی ویلیو نہیں ہوتی. ویلیو تھی تو بلال کو, ویلیو تھی تو اللہ کے نبی کے اصحاب کرام کو. اگر ہم نے یہ دین خریدا ہوتا تو ہم اس دین کو یوں مولویوں کے سپرد نہ کر دیتے کہ جو چاہے مولوی اس میں کر لیں, بلکہ ہم اس کی تحقیق کرتے. جیسے بیوی کے میک اپ کا سامان لیتے ہوئے مارکیٹ میں جا کے کمپنیاں چیک کرتے ہیں, یہ لپسٹک میڈورا کی ہے یا نہیں, یہ فلاں کمپنی ہے یا نہیں. اور دین کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ نماز کا طریقہ حدیث میں کیا ہے, یہ جو جھگڑے ہیں ان کا اختلاف کیا ہے. دیکھیے قرآن پاک کی آیت کو سمجھیے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. میرے لیے جو بندی حدیث میں جھگڑا ہو جائے, اپنے اپنے اماموں کے پاس نہ بھاگو, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے کر آؤ. یہ ہماری دعوت ہے, اللہ اس کے عمل کی توفیق دے.
جی شیخ صاحب, میرا ایک سوال ہے. زندہ دل بھائی بھی روم میں موجود ہیں, اور چونکہ کل یہ بھی موجود تھے, تو میں یہ ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی خاتون روم میں موجود ہو, اور ہمارے پاس جیسا کہ دو فیسلٹیز ہیں روم میں, پال ٹاک پہ ہم ٹیکسٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور مائک پر بھی بات کر سکتے ہیں, تو کیا ایسی صورتحال میں کسی خاتون کا مائک پر آ کر بات کرنا, قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں کہ کیا یہ جائز ہے اور ایسا کرنا ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں ذرا بتا دیں.
فتنے سے بچنا ضروری ہے, اور عورت کی آواز فتنے سے خالی نہیں ہے. اس لیے قرآن پاک میں حکم ہے کہ جب تم کوئی سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو, اور جواب دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت ایسے سخت لہجے میں جواب دے کہ سائل کے دل میں کوئی بیماری ہے تو وہ دور ہو جائے. جو ہمارے پاس ایک سہولت ہے کہ ہماری کوئی بہن سوال کرنا چاہتی ہے, وہ لکھ کے ہمیں کر سکتی ہے, تو ہم اس کی آواز سن کے, ہو سکتا ہے کوئی جتنے مبتلا ہو جائے. تو فتنے سے بچنا ہم پر واجب ہے. اگر سہولت ہے, سہولت نہ ہوتی تو اضطراری کیفیت ایک الگ مسئلہ تھا, اور سہولت ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھنا چاہیے.
جی زندہ دل بھائی آپ آ جائیں مائک پہ. جی زندہ دل صاحب آپ مائک پہ آ جائیں, آپ کا ہاتھ ریز ہے, آپ مائک پہ. گڈ بھائی آپ آ جائیں مائک پہ, میرا زندہ دل صاحب کا سرور سلو ہے.
السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کی ماڈرن سوسائٹی میں جیسا کہ کاسٹ آف لیونگ بڑھ چکی ہے, اور اگر میاں کی کمائی کم ہے تو وائف بھی سپورٹ کرنا چاہتی ہے کہ باہر کام کر کے چاہے کام خوشی.
جی صاحب آپ مائک پہ آئے ہوئے تھے, آپ کی آواز آ رہی تھی, آپ اپنا سوال کمپلیٹ کر لیں اور اس کے بعد گڈ بائے آپ آ جائیے گا. پتہ نہیں آپ نیچے چلے گئے تو آ جائیں آپ مائک پہ. جی صاحب آپ مائک پہ آ جائیں.
السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کی ماڈرن سوسائٹی میں کاسٹ آف لیونگ کافی بڑھ چکی ہے, ایک ہی کمائی سے مطلب سارے خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں, تو بیوی کا کمانا مطلب اسلام کے مطابق کس حد تک صحیح ہے؟ جیسا کہ وہ پڑھی, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری گھر میں لڑکیاں اچھے سے اچھا ایجوکیشن حاصل کرے, ایجوکیشن حاصل کر کے پھر وہ ایکچولی فائنلی تو کام ہی کریں گے وہ تو اسلام میں عورت کی کمائی کھانے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے ٹھیک اب کیا بولتے ہیں کیا سوری میں ذرا تھوڑا ہچک گیا ہوں اگر عورت گھر میں بیٹھے بیٹھے خالی بور ہو جاتی ہے تو وہ کام کرنا پسند کرتی ہے تو اسلام کہاں تک اجازت دیتا ہے
عورت کے ذمہ اسلام نے بہت سے کام لگائے ہیں وہ اسے گھر میں بیٹھی بور نہ ہونے دیں بلکہ اللہ نے حکم دیا وہ کرنا پھر اپنے گھر میں پابند رہو بند رہو اور وہاں آپ کے لیے کام ہے اپنی اولاد کی تربیت کریں اور جو پردے کے اندر رہ کے اللہ عز و جل نے حقوق رکھے ہیں عورت کے لیے وہ کرے اسلام نے تو عورت کو کے تمام نان نفقے کا ذمہ دار مرد کو قرار دیا ہے باقی رہا کہ ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے اس لیے کہ ہم نے چادر پاؤں سے زیادہ پھیلا لی ہے ہمارے گھر کے اندر فضولیات اتنی ہیں کہ ان فضولیات کو پورے کرنے کے لیے عورت کو باہر نکالنا پڑتا ہے عورت کے ذمہ اسلام نے ڈیوٹی نہیں لگائی ان کے لیے حکم دیا ہے کہ اپنے پردے کے اندر اپنے گھر میں رہو اور وہاں رہتے ہوئے اسلام کو سیکھیں قرآن کو سیکھیں مومن عورت تو کبھی بور ہوتی نہیں وقت ملتا ہے قرآن پڑھتی ہے وقت ملتا ہے تہجد پڑھتی ہے وقت ملتا ہے نفل نوافل پڑھتی ہے اپنے خاوند کی تباہ کرتی ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو عورت چار کام کر لے فرض نماز فرض روزے خاوند کی اطاعت عزت کی حفاظت جنت کا ہر دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا لیکن جو عورت باہر نکلے گی اس کا مردوں سے سلام دعا بھی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو ڈرا رہے ہیں نماز پڑھ کے عورتیں نکل رہی ہیں آپ کہتے ہیں مردوں کو بیٹھے رہو پہلے عورتوں کو نکلنے دو ان کا ایک دفعہ نمازی اور مرد اور عورتوں کے راستے میں اختلاف دیکھتے ہیں تو خطرناک مردوں کے لیے الگ راہ متعین کرتے ہیں عورتوں کے لیے الگ راہ متعین کرتے ہیں اور جب یہ فل میک اپ کر کے پرفیوم لگا کے چوڑیاں چھنکاتی بھی کیا خیال ہے اس کے پلے کیا بچے گا جو وہاں بیٹھے ہیں ان کے پلے کیا بچے گا یہ ہماری اپنی پیٹ کی جہنم ہے جس کو ہم نہیں بھرنا چاہتے ہم اپنی چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلا رہے ہیں تو پھر یہی ہوگا تو اسلام کے اندر یہ چیز منع ہے ہاں کوئی ایسی ڈیوٹی ہے جو خاص شرعی حدود کے اندر رہ کر پوری کی جاتی ہے جہاں پر مردوں سے اختلاط نہیں ہے جہاں پر بے پردگی نہیں ہے پھر شریعت نے کچھ ان مخصوص حالات کے اندر اجازت دی ہے کہ عورت جائے جہاں شرعی حدود کی خلاف ورزی نہ ہو لیڈیز کالج ہے جہاں پر پرنسپل سے لے کے چپراسی تک عورت ہے گیٹ میں اندر عورت چلی جائے بے شک برقع اتار دے کوئی مرد نہیں ہے جائے تبلیغ کرے کام کرے ٹھیک ہے لیکن گیٹ کیپر بھی گن مین بھی مرد کھڑا ہے پہلے اس کے ساتھ ہیلو ہائے ہوتی ہے پھر آگے کلرک بھی مرد ہے پرنسپل بھی مرد ہے اختلاط ہے تو یہ تو فتنوں کا دروازہ ہے وہ آپ کے لیے چار آنے کمانے جائے گی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم میں لے جانے کا سبب آپ کا وہی بن جائے اتنا ہی گناہ کافی ہو جائے آپ کے لیے واللہ اعلم
جی زندہ دل آپ آجے مائک پہ اگر آپ کا سرور ٹھیک ہے مجاہد بھائی یہ طارق 121984 جو ہے یہ آپ کا مریض ہے اس کا آپریشن آپ سے کروایا جائے گا عمران بھائی آپ مائک پہ آ جائیں زندہ دل صاحب اپنا ہاتھ سے نیچے کر لیں آپ کے ہاتھ سے جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اور آپ کا نیٹ زندہ دل ہے لیکن کوئی زندگی کی رمق محسوس نہیں ہو رہی آپ کے خاموشی سے تو عمران بھائی آپ آج مائک پہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو اس مسجد میں جو جمعہ ہے ویسے یہ مسجد کا کوئی پتہ نہیں ہے آدھے صوفی ہے تھوڑے تبلیغ جماعت والے ہیں ایک دو سلفی لوگ ہیں یہ اخوان مسلمین کی طرح جا رہا ہوں وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ وی آر اے فیملی ایسا کہ لیکن ہمارا بھی کوئی امام نہیں ہے جو امام آتا ہے وہ امامات کرا لے لیکن بات جمعہ کا ہے کہ وہ جو امام آتا ہے ان کے بارے میں ہمارا کچھ پتہ نہیں ہے وہ نماز تو الحدیث کی طرح نہیں ہے وہ حنفی کی طرح نماز پڑھتے ہیں عقیدہ کے بارے میں اور منہج کے بارے میں پوچھ لیں اس سے لیکن اگر ان کا منہج اور عقیدہ غلط نکلا یعنی مشرکانہ عقیدہ اور ایسے کہ تو ہم کیا کریں پھر جمعہ جو ہے نا وہ مسجد میں پڑھنا چاہیے اور اس مسجد کا جمعہ امام جو ہے وہ پھر مشرکانہ عقیدہ ہے تو ہم اسے بھی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے پھر ہم یا جو اہل حدیث لوگ ہیں ہم کیا کریں جمعہ کے دن میں
جس شخص کا عقیدہ
کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہیں. تبلیغی جماعت کا آپ نے خود بتا دیا وہ صوفی لوگ تصوف کے قائل ہیں, اس کی نماز سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے, تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے. اپنی کوشش کر کے اللہ نے کوئی سہولت دی ہوئی گاڑی وغیرہ کی تو تلاش کریں مسجد اہل توحید کی, وہاں جائیں. تو اگر ایسے علاقہ جہاں پر ایسی مسجد نہیں ہے تو جو آپ دو چار ساتھی ہیں اپنے گھر میں نہ روکیں, ایک جگہ کو نماز جگہ مقرر کر دیں, وہیں پر پانچ نمازیں پڑھے اور وہیں پر آپ میں سے ایک ساتھی اٹھ کر جمعہ پڑھا دیں, یا پھر جا کر تلاش کریں. ہفتے میں ایک دن ہے, کچھ وقت نکال کے سفر کر کے وہاں پہنچے اور نماز پڑھے. اہل بدعت اور اہل شرک کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. واللہ اعلم.
جی شیخ صاحب, یہ سوال ہے ایک ٹیکس میں کہ رفع اجرین کس کس موقع پر کرنا چاہیے نماز کے دوران, تو یہ ذرا بتا دیں.
نماز کی ابتدا میں, نماز کی ابتدا ہوتی ہے, پھر رکوع کرنے سے پہلے, پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے, تین موقع ہو گئے. اور اگر آپ تین رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں یا چار رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو دو رکعتوں کے بعد تشہد پڑھ کے جب اٹھیں گے تیسری رکعت کے لیے, بخاری کی روایت عبداللہ بن عمر کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہوئے ادائیگی کرتے ہیں. ان مواقع پر نماز کے اندر ادائیگی کرنی چاہیے. واللہ اعلم.
عمران بھائی آپ آ جائیں, اور اس کے بعد شیخ کو جانا بھی ہے, تو میرا خیال ہے اب سیشن کو اینڈ کی طرف وائنڈ اپ کرتے ہیں آہستہ آہستہ. تو عمران بھائی آپ آ جائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میرا سوال یہ ہے, یہ کتاب توحید میں ہے انگلش ورژن چیپٹر نمبر 50 صفحہ 157, ادھر جو انہوں نے نقل کیا ہے ایک روایت ابن عباس سے اور ابن ابی حاتم نے اس کو صحیح کیا ہے اس حدیث کو. حدیث ایسا ہے کہ وہ کہتے کہ جب آدم اور ہوا جو ہے جب وہ ہوا علیہ السلام ایک منٹ جب وہ پریگنٹ ہوئی تھی تو شیطان آ کر اس کو کہا کہ اپنا جو ہے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھنا, انہوں نے نہیں کہا اور انہوں نے اس کا نام یہ نہیں رکھا تو یہ بچہ جو ہے نا وہ مر گیا. دوسری دفعہ انہوں نے نہیں مانا, تیسری دفعہ انہوں نے مانا تھا, انہوں نے اس کا نام عبد الحارث رکھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر یہ شرک ہوا اور پھر ایسے ہی وہ توبہ کیا. لیکن پھر وہ بریلوی لوگ جو ہے وہ ہم پر یہ اس کتاب کے ہم پر یہ بہتان لگاتا ہے کہ ہم جو ہے نا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ہم مشرک کرا دیتے کہ اس حدیث سے حدیث ہے جانا کہ وہ انہوں نے شرک کیا وہ مشرک بن گیا ایسے. تو بریلوی آج کل اس سوال کو بہت بہت ڈراتا ہے ہمارے خلاف کہ ہم کتاب توحید میں ہم نے آدم اور حوا علیہ السلام کو ہم نے مشرک کہا اس کتاب میں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟
پہلی بات تو یہ روایت صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی, پھر دوسری بات موت و حیات جو ہے وہ اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے, نہ کہ شیطان کے اختیار میں کہ عبد الحارث میرے 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 بندے کے نام پہ بس اس کا نام رکھو. تو یہ تو قرآن پاک کی آیات سے واضح ٹکراؤ ہے کہ اللہ فرماتا ہے موت و حیات تو میرے اختیار میں ہے, وہی محی و ممیت ہے, زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا ہی خلاف شریعت ہے, تو یہ روایت جو ہے یہ صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی, اس لیے اس روایت کی بنیاد پر یہ عقیدہ گھڑنا درست نہیں ہے. اللہ حافظ.
جی گڑ بھائی آپ آ جائیں مائک پہ. جی یہ حافظ صاحب پھر آئے ہوئے ہیں. مجاہد بھائی یہ آپ سے میرے خیال کو بات کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ یہ حافظ صاحب جو ہیں ان کو تو آپ ہی سمجھا سکتے ہیں. تو عمر بھائی دیکھ لیں, مجاہد بھائی اگر آنا چاہیں حافظ صاحب کے لیے تو ضرور مائک دیں انہیں. تو گڈ بھائی آپ نے بھی آدریس کیا ہوا ہے مائک پہ, آپ نہیں آ رہے ہیں, آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارے حفظ صاحب بڑے پیارے بھائی ہیں, تو ان کو سب چھوڑ دے ساتھ ہی ذرا مائک پہ آ جائیں, کیونکہ کافی سوال وغیرہ پوچھتے ہیں اور بڑا علم بھی رکھتے ہیں ماشاء اللہ, اور یہ کچھ جواب دے بھی دیتے ہیں سوالوں ہی کے اندر. حفظ صاحب بھائی آپ کو سب ساتھی موقع دے رہے ہیں کیونکہ آپ پہلے آئے چلے گئے, تو اب جو ہے موقع ٹائم تھوڑا رہتا ہے، شیخ صاحب جا رہے ہیں تو آپ سوال کیجئے، آئیے تشریف لائیں بھائی.
اچھا میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے سوال کرنا ہے تو گزارش ہے کہ مناظرے کے طور پر نہ لے جائیں، یہ صرف سوال ہے، سیدھا سا سوال ہے، صرف سیدھا سا جواب حضرت نے. جناب سوال یہ ہے کہ جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ قرآن پاک میں ہے، کہ قرآن پاک سے بتائیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو بھی سمجھ انشاءاللہ لگ جائے گی سوال کی، کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہاں اللہ تعالیٰ کو سمیع البصیر کہا گیا. جی جواب نہیں، میں سوال کیوں کر رہا ہوں نا، آگے انسان نفسر، یہاں انسان کو سمیع و بصیر کہا گیا. میرا تو سوال یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کو سمیع و بصیر، ایک جگہ انسان کو سمیع و بصیر. سوال یہ ہے کہ ایک لفظ ہونے سے شک تو نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں ایک ہی لفظ دو بار آ رہا ہے، جیسے انت مولانا فانصرنا علی الکافرین، مولانا اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے، ہم بھی اپنے مولانا کو عالم حضرات کو مولانا کہتے ہیں، تو یہ شک تو نہیں ہوتا. اس پر سے بات کرنی تھی کہ اس پر آپ اگر جواب دے دیں تو بہت مہربانی، جزاک اللہ.
حافظ صاحب نے کہا ہے کہ اللہ عز و جل نے ایک مقام پر اپنے آپ کو سمیع بصیر کہا ہے اور دوسری جگہ پر بندے کو سمیع بصیر کہا ہے، تو کہیں یہ شرک تو نہیں بن رہا؟ اللہ عز و جل نہیں سکنے کے لیے شہید، اس کی تو مثال کوئی نہیں. وہ سمیع بصیر جس معنی میں ہے، اس معنی میں حضرت انسان نہیں ہے، اس کا اپنا مقام ہے، اس کا اپنا حدود ہے. مثال کے طور پہ اللہ عز و جل سیاہ رات، سیاہ چیونٹی سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، اس کو اپنے عرش سے دیکھ بھی رہا ہے، اس کی دھمک سن بھی رہا ہے، اس کا رزق پہنچا بھی رہا ہے، اور حافظ صاحب کی جیب کے اندر 100 روپے پڑے ہیں، ان کو اپنی جیب کے اوپر سے نظر نہیں آ رہا کہ اندر 100 روپے پڑے ہیں، جب تک بٹوے کو نکال کے کھول کے گن نہ لے، تو دیکھ تو یہ بھی رہا ہے لیکن اس کی بصارت اتنی محدود ہے کہ اس دیوار کے پیچھے سے کیا ہے اس بندے کو پتا نہیں. لیکن اللہ کے لیے یہ مخلوقات، یہ پردے، یہ آڑ کوئی چیز نہیں رکھتی، وہ اس کی شان کے جیسے لائق ہے، وہ ویسے سمیع بصیر ہے. اور انسان کو جتنا اللہ عز و جل نے دیا ہے اس کے مطابق سمیع بصیر ہے. ہم سے دیوار کے پیچھے کھڑا ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، ہم نہیں سن رہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے ہم نہیں دیکھ رہے. تو ہماری مخلوق اور خالق کی صفات میں تشبیہ نہیں ہے، جو تشبیہ دیتا ہے وہ اہل سنت کے قائد سے خارج ہے. وہ اللہ ہے، لیس کمثلی شیء، جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ ویسے سمیع بصیر ہے. ہاں یہ شرک تب بنتا ہے جب کوئی اپنے کسی بزرگ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھے، اپنے کسی بزرگ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھے، جیسے احمد رضا خان بریلوی نے اپنی ملفوظات کے اندر یہ عقیدہ پیش کیا ہے کہ سیدی بدوی کبیر کا مزار پر میلہ لگا ہوا تھا اور عبدالوہاب شاہرانی اس کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں ان کی نظر پڑ گئی ایک لونڈیا پر اور دل دے بیٹھے اس چھوکری کو. جب قبر پہ حاضری کے لیے پہنچے تو اس قبر والے کو اتنے میل دور کے اس پورے قصے کی خبر ہوئی اور فوراً پوچھتے عبدالوہاب کیا وہ تمہارے دل میں بس گئی ہے؟ کہنے لگا جی حضرت، حضرت سے کیا چھپانا، میں اس کو دل دے بیٹھا ہوں. کہا جاؤ، ہم نے وہ تمہیں ہی باقی. کہا عبدالوہاب کی میں دل میں سوچا کہ وہ تو اتنی دور اور ایک تاجر کی بندیا تھی، اس کے ساتھ جا رہی تھی، اس کی لونڈیا تھی، حضرت مجھے دے رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ تاجر آ گیا، اس نے کہا جناب یہ میں آپ کی خبر پہ یہ نظر کرتا ہوں. تو اندر سے بدوی کبیر نے فوراً آواز لگائی کہ عبدالوہاب میرے دربار پہ جو فلانا حجرا بنا ہے اس حجرے میں اس کو لے جاؤ اور اپنی حاجت کو پورا کر لو. اب یہ سمیع بصیر، یہ شرک بنتا ہے کہ یہ قبر میں پڑا ہوا مردہ 10 میل دور پہ اپنے مرید کا اکمٹکا دیکھ بھی رہے، پھر اس کو اتنا پتا بھی ہے، اتنا بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ تاجر اس لڑکی کو اس قبر کی نظر کرنے کے لیے چل پڑا ہے، وہ وہاں پر آ کے دے گیا اور اس نے آگے بھی توڑ دی ہے اور اس کو کہہ بھی رہا ہے کہ جا ہوں دیر کیڑی گل دی ہے، جو کچھ کرنا ہے اتنا منہ کالا کر لا. اب یہ کوئی عقیدہ رکھے کہ ہمارے بزرگ بھی ایسے ہی سمجھ بصیر ہے کہ وہ 50 میل دور کی بات سن لیتے ہیں اور ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے، جیسے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو سرحانے سے جاؤ، پینٹیوں سے جاؤ، سرحانے سے نہ جاؤ تاکہ مردہ آرام سے تمہیں دیکھ سکے، اگر سرحانے سے جاؤ گے تو مردے کو مڑ کے دیکھنا پڑے گا. یہ جو منو مٹی کے نیچے سے دیکھ رہا ہے یہ بصارت انسان کی نہیں ہے،
اور یہ اتنے میل دور آنکھ مٹکا دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, بانٹ بھی رہا ہے, یہ انسان کی نہیں ہے. اگر کوئی اس معنی میں انسان کو سمے بصیر سمجھتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے, وگرنہ اللہ نے یہ سماعت اور بصارت انسان کو دی ہے, مخلوق ہے اور وہ خالق کی صفت ہے. خالق اور مخلوق کی صفات میں تشابہ نہیں ہے. واللہ اعلم.
جناب گزارش یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے, ماشاءاللہ جواب تو آپ نے دیا, لیکن جناب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے قرآن پاک کی آیتوں سے لیا تو اعلیٰ حضرت ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت کا جو ہے ٹھیک ہے, میں ماننے والا تو ہوں, لیکن اعلیٰ حضرت کی کتابیں یا جو کچھ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہ ہی تو وہ حدیث ہے نہ ہی تو وہ قرآن ہے. آپ جواب دیں حدیث سے یا قرآن سے, اگر ایسی کوئی آیت مل جائے حدیث سے مبارکہ سے یا قرآن سے تو پھر ٹھیک ہے, ماننے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر جو ہے وہ نہیں ہے تو پھر جو بات ہے آپ کتابوں سے پھیر رہے ہیں تو پھر یہ تو نہیں نا صحیح.
حضرت میں نے کو قرآن پاک کی آیت دی ہے, اس کو آپ بول کر کے ہو بہت بھوک لگی ہوئی, روٹی نہیں کھا کے گھر سے. آپ جی کو آج خیرات نہیں ملی؟ میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیت نہیں سنائی, لئیس کمثلہ شیء, کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں, نہ اس کی ذات کی کوئی مثل, نہ اس کی صفات کی مثل. تو اتنی بڑی آیت کو آپ گول کر کے, اور حضرت جی کی تکلیف آپ کو ہوگی, اعلیٰ حضرت کا کیوں سنا دیا؟ اس لیے سنا دیا کہ حافظ جی یہ آپ کے اعلیٰ حضرت ہیں, یہ آپ کے امام ہیں. اگر آپ کے عقیدے بھی ان جیسے ہیں تو آپ بھی ایسے ہی مشرک ہیں جیسے یہ اعلیٰ حضرت مشرک تھا. باقی رہا دلیل قرآن و حدیث کی, تو میں نے قرآن کی آیت ابتدا میں پڑھ دی تھی, لئیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی نہیں, اللہ خالق اور مخلوق کی صفات میں تشابہ نہیں ہے. قرآن پاک کی آیت دے دی, آپ کا پیٹ بھر گیا, اس سے نہیں بھرا بھرنے کے لیے, پھر میں نے اعلیٰ حضرت کے قصے بھی سنا دیے کہ بریلوی علماء کا یہ عقیدہ ہے, ہم نے قرآن کی آیت سے بھی رد کیا, اور جس کو آپ لا کے شرک پر فٹ کر رہے تھے, جس بینڈ سے آپ بول رہے تھے, اس کا بھی لا کے ہم نے فٹ کیا کہ اگر اس عقیدے سے کوئی سمجھے جیسے اعلیٰ حضرت نے سمجھا کہ میرے سیدی بدوی کبیر اتنے میلوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مرید کی آنکھ کسی لڑکی پر آ گئی ہے, دل میں بس گئی ہے, اس کے دل کے حالات کو بھی جان رہے ہیں, اس کے سارے قصے بھی دیکھ رہے ہیں, لڑکی بھی اسے دے رہے ہیں, اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ واقعی شرکی عقیدہ ہے. لیکن میں نے قرآن کی آیت پیش کی. پھر اب دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا نہیں دیا گیا خیبر میں, آپ کے سامنے کھانا آیا, آپ بصیر ہیں, لیکن کھانے کے اندر پڑا ہوا زہر آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ اس کو کھا گئے. انسان سمیع و بصیر اپنے درجے میں ہے اور خالق اپنے درجے میں, خالق اور مخلوق کی صفات میں کوئی تناسب نہیں ہے, کوئی تشابہ نہیں ہے, کوئی مماثلت نہیں ہے. وہ خالق ہے, اس کی صفات ایسے ہیں جیسے خالق کو لائق ہے, اور ہم ایسے ہیں جیسے مخلوق کو لائق ہے. مخلوق ایک پردے کے پیچھے نہیں جا سکتی, لیکن خالق اللہ عز و جل ان کے لیے یہ مخلوقات کی یہ آڑ اور پردے. میں نے آپ کو حدیث سنائی چیوٹی والی, وہ بھی گول کر گئے آپ اور چل پڑے حضرت اعلیٰ حضرت کی وکالت کرنے کے لیے. میں نے آپ کو حدیث نہیں سنائی کہ چیوٹی سیاہ رات سیاہ پہاڑ کے نیچے چلتی ہے, سیاہ چیوٹی ہے, اس کے پاؤں کی دھمک اللہ عز و جل سنتا ہے, اس کو وہاں دیکھتا ہے, اس کا رزق وہاں پہنچاتا ہے. قرآن کی آیت بھی دے دی, اللہ کے نبی کی حدیث بھی دے دی, اور پھر آپ کا پیٹ بھرنے کے لیے ہم نے اعلیٰ حضرت کا قصہ بھی دے دیا کہ اگر کسی کا عقیدہ ایسا ہے جس کو آپ اپنا اعلیٰ حضرت مانتے ہو تو وہ کٹر مشرک ہے, جو انسان کے اندر خالق کی صفات کو لا کر پیش کرتا ہے. واللہ اعلم.
اچھا جی گڈ بھائی, آپ سے پہلے دو سوال ہیں جو میں شیخ صاحب سے کرنا چاہتا ہوں, اور عمران 551 آپ نے لکھا ہے جواب تسلی بخش نہیں دیا آپ نے شیخ صاحب, تو ایسا ہے کہ آپ کو جواب انشاءاللہ مجاہد بھائی ہم نے ہمارے پاس ہیں, ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں, تو جو جوابات ہمارے علماء حضرات نہیں دے سکتے پھر وہ جواب مجاہد بھائی دیا کرتے ہیں, تو مجاہد بھائی آپ ان کو جواب ضرور دے دیجیے گا. ابھی رہے گی بات, ایک ٹیکسٹ میں سوال آیا ہے, تو ٹیکسٹ میں ایک سوال ایک بھائی کا آیا ہے کہ کیا ہم حضرت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں پتا ہے کہ تمام جو نبی ہیں انبیاء کرام اور صحابہ جو ہیں فوت ہو چکے ہیں, تو کیا ہم حضرت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں جبکہ اس کا مطلب ہے کہ حاضر ہونا یا پریزنٹ ہونا اس بندے کا, تو یہ میں شیخ صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا.
دیکھیں جیسے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ مولا ہے, بہتر مولا ہے, حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے جواب میں کہا لنا مولا لا مولا لکم, تو یہ عربی کا مولا ہے, اس کا معنی مالک مددگار, اور ایک مولا
اردو کا ہے جس کا مطلب دوست ہے. عربی اور اردو کو خلط ملط نہ کریں. عربی میں اس کا معنی اور ہے, اردو میں اس کا معنی دوست کا ہے. اگر کوئی اس کا بمعنی دوست استعمال کرتا ہے تو لا حرج فی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر اس کو وہ مولا سمجھتا ہے عربی والا تو وہ غلط ہے, حرام ہے. اسی طرح حضرت ایک عربی کا لفظ ہے, حاضر موجودگی کے معنی میں آتا ہے. اور ایک اردو میں احتراماً بڑی شخصیت کو اردو ادب میں اس کو حضرت کہا جاتا ہے. تو ہم جو اس کو استعمال کرتے ہیں یہ اردو ادب میں مستعمل ہے, اس کو وہ معنی نہیں دیتے جو عربی کے معنی ہیں. ٹھیک ہے, نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی ہمارے سامنے حاضر ہیں جو فوت ہو چکے میں ان کے لیے بجا رکھے. یہ اردو کا مستعمل لفظ احتراماً بولا جاتا ہے. ان معنی میں تو لیا جا سکتا ہے, اگر کوئی اس کو اس معنی میں لے حضور کو حضرت کو تو یہ غلط ہے. واللہ اعلم. دوسرا سوال
جی, یہ دوسرا سوال ایک ہے کہ بھائی نے لکھا ہے کہ پاکستان میں ہم نے سنا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں کر کے نہیں سونا چاہیے اور قرآن کی طرف جو ہے پیٹھ نہیں کرنی چاہیے, تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اس کی کیا حقیقت ہے.
میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کرے آپ حج کرنے جائیں اور بیت اللہ آپ کے لیے کھول دیا جائے تو کیا خیال ہے, یہ آپ کی خوش نصیبی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ چھلانگ مار کے اندر داخل ہوں گے نا, جب آپ داخل ہوں گے تو بیت اللہ آپ کے پاؤں کے نیچے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلا سوال. بیت اللہ میں آپ جس طرح بھی منہ کریں کم از کم بیت اللہ کی ایک سائڈ کو تو آپ کی پیٹھ ہو رہی ہوگی نا, پشت ہو رہی ہوگی. بیت اللہ پاؤں کے نیچے بھی آ گیا, اس کو پشت بھی ہو گئی, سفید بھی ہو گئی. یہ میڈ ان انڈیا پاکستان بے ادبیوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں, شریعت میں کوئی بے ادبی نہیں ہے. اسی طرح قرآن کو پیٹ کرنا شریعت میں کوئی بے ادبی نہیں ہے. بے ادبی عملاً جو آپ پیٹ کرتے ہیں, قرآن نماز کی طرف پکارتا ہے اور آپ سوئے پڑے ہیں, قرآن بزرگوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف پکارتا ہے اور آپ کہتے نہیں جی علی اجمیری صاحب ہی داتا اور گنج بخش ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ادب ہمیں نہیں سکھایا گیا شریعت کے اندر. ہاں جو سکھایا گیا کہ بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے یا منہ کر کے خیال نہ کرو ہم پابند ہیں. ہے کوئی حدیث ہمارے علم میں نہیں کہ اللہ نے فرمایا بیت اللہ کی طرف پشت نہ کرو یا بیت اللہ کی طرف پاؤں نہ کرو, ایسی کوئی روایت آپ کے علم میں ہے تو ہمیں بھی سنا دیں, ہم بھی ماننے کے لیے تیار. لیکن جو ادب ہے وہ یہی جو ہم نے عرض کیا کہ اس قرآن و حدیث پہ عمل کیا جائے. اور یہ ہمارا آخری جواب تھا. وما علینا الا البلاغ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
جی, اس کے ساتھ ہی سوال و جواب کا سلسلہ ختم کیا جاتا ہے. اب شیخ صاحب کو جانا ہے انشاءاللہ کل 10 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق اور 6 بجے یو کے ٹائم کے مطابق آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.